لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اللهم ربنا بما اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد حتى تقضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم فقهني في الدين، اللهم ألهمني رشدي وعيذني من شر نفسي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وأن يميني نورا وأن يساري نورا وفوقي نورا وتحت نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وفي عصبي نورا واجعل في نفسي نورا وعزم لي نورا. اللهم أعطيني نورا. آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا اہل القرآن، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم. ایک اور ویکینڈ کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا قرآن کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے، ہے نا. سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سامنے اور خیر و عافیت کے ساتھ، ہے نا، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، نتھنگ ٹو کمپلین، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے نا. ایک نیا دن، نئی امید، نئی صبح، الحمدللہ، اور نیا موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا اور نیکیوں کا. سوچیں اگر ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو ہم کہاں بیٹھے ہوتے؟ ٹائم ضائع کہیں نہ کہیں پہ. اللہ ماشاء اللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ ہم ٹائم کل کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. ایسے ہی ہے نا، تو جب ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری بری چیزوں سے بچ جاتے ہیں الحمدللہ. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں سکینت ہے نا. قرآن سبحان اللہ کس کا، اللہ کا کلام ہے نا، جو اس سے جڑے گا سبحان اللہ، اٹس لائک یہ ٹیوب لائٹ ہے نا، کہ اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور پھر سبحان اللہ، پھر اس سے اور کیا مل رہا ہے آپ لوگوں کو، مجھے بتائیں. کلیئرٹی آف مائنڈ ہے نا، احکام کی کلیئرٹی سبحان اللہ، ماحول کی کلیئرٹی، حالات کی کلیئرٹی، نعمتوں کی کلیئرٹی ہے نا، لوگوں کو سمجھنے کی کلیئرٹی، الحمدللہ. ایسے ہی ہے نا، چیزیں تو نہیں بدلتی. دیکھیں قرآن پڑھنے سے ہمیں سبحان اللہ یہ وہ گلاسز ہیں جس سے پھر ہمیں ہر چیز ارد گرد خوبصورت روشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ خود، آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، آپ کے ارد گرد تو لوگوں نے قرآن ہی پڑھنا شروع کیا، تو آپ نے شروع کیا، لیکن آپ کو اپنے ارد گرد ہر چیز اچھی لگتی ہے نا. ایسے ہی ہے نا، ہر انسان اچھا لگتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ فیل کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ سب کی یہی ہوگی ہے نا. صبر آتا ہے، بالکل سکون آتا ہے زندگی میں، اور پھر آپ ان کے لیے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور ماشاء اللہ، سوچے اپنے آپ کو کہ ہم سورت بقرہ کے اینڈ پہ پہنچ گئے. ایک دن تھا جس دن ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور یہ سب سے بڑی سورہ ہے نا. الحمد، کتنا کچھ ہمیں ملا ہے. کبھی آپ پیچھے بیٹھ کے سوچتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں ایسے، سبحان اللہ، آپ کو ایک اساتذہ جی نے کام دیا تھا نا کہ آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے, ان ادر ورڈ وہ آپ کی فیلنگ تھی. کتنے لوگوں نے کیا ہے وہ, کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ میں نے گروپ میں تو بہت ایک یا دو لوگوں کا دیکھا. آپ لوگوں نے بھیجا نہیں اپنا, بھیجیں اس کو, پھر ہمیں, ہم آپ کا بلاگ پہ لگائیں گے. ہم اینڈ آ رہا نا آپ کا صورت کا, ہم تکمیل پہ کریں گے اس کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ تو ضرور لکھیں اپنی فیلنگ, سبحان اللہ, ہو سکتا ہے آپ کی ایک اس کو پڑھ کے کوئی اور بھی اس پہ آ جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. ایسے ہی ہے نا, کس کس کا دل ہے کہ وہ کرے گا یہ؟ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو ملا ہے وہ دوسروں کو بھی ملے, ہے نا؟ سب چاہتے ہیں نا, الحمدللہ. تو ضرور لکھیں, چاہے آپ دو لائنیں لکھیں, تین لائنیں لکھیں, جو بھی آپ کی, جو آپ کی اپنی فیلنگ ہے, ٹھیک ہے نا؟ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے کہ آپ کو, آپ میں کیا چینج آئی, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی قرآن کی طرف آئیں. تو ضرور لکھیں اس کو. اگر آپ میں سے کوئی بول کے بتانا چاہتا ہے, ہر کسی کے ڈفرینٹ ہے نا, کوئی اس کو کمپیوٹر پہ بنانا چاہتا ہے, مت بہت لمبا نہیں, صرف ایک ہی بنائے اس کو, ٹھیک ہے؟ اور کوئی لکھ کے کرنا, ہر کسی کو اللہ نے ڈفرینٹ دی ہوئی ہے نا, تو اپنے اس کے مطابق آپ کریں, اپنی شیئرنگ ضرور بھیجیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. کچھ لوگوں جو آپ میں سے نئے ہیں, جنہوں نے جوائن کیا نا ابھی ریسنٹلی, لاسٹ ویک کیا یا ابھی کیا, تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی ایڈوائس کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. جو گزر گیا اس کو انشاءاللہ چھٹیوں میں آپ اپنی کمپلیٹ کر لیں گے. ابھی آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں, یہ جہاں سے ہم جا رہے ہیں نا, پیچھے والے کی فکر نہ کریں, آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ ہم. لیکن ابھی اس کو آپ پھر جب آپ کی کوئی بھی چھٹیاں آئیں گی ویکینڈ پہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ والا ساتھ ساتھ کلاس کو ساتھ ساتھ لے کے چلے آپ, ٹھیک ہے؟ قرآن سبحان اللہ ہماری ہدایت کے لیے, جہاں سے بھی ہم اس کو شروع کر لیں گے تو ہمیں انشاءاللہ بینیفیشل ہوگا, ٹھیک ہے؟ چلے آج ہی ہم اپنی ایک حدیث دیکھتے ہیں خوبصورت سی. سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودة ما سقا کافرا منها شربتا ما. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا گھول پینا پلاتا. تو سبحان اللہ, کیا سمجھ آئی؟ یہ رواح ابن ماجہ, ابن ترمذی, صحیح حسن حدیث ہے, ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ کو سمجھ آئی کہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا, اور یہ سوال بچے بہت پوچھتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے نہیں ہیپی تو ان کو دنیا میں وائے دے آر سو مچ, یو نو دے ہیو سو مینی تھنگس, ہے نا؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں زیادہ مسلمانوں سے زیادہ سبحان اللہ کفار تو دنیا کی ترقی میں آگے ہیں نا, ایسے ہی ہے نا, اور دنیا میں بہت ہمارے سے آگے ہیں وہ, اللہ ماشاء اللہ میجورٹی ان کی. تو کیا ہے یہ, کوئی اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے؟ دنیا اس کی تو, دنیا کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی حقیر ہے یہ دنیا, کہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی کہ اگر مچھر دیکھیں کتنا چھوٹا ہے, ٹائنی کریشن, ہے نا, تو اس کا بھی پر جو عام کھلی آنکھ سے ہمیں نظر بھی نہ آئے ایسے دور سے, تو اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ استدراج کا قانون ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں دنیا میں اور پھر ڈھیل چھوڑتے ہیں اور پھر ان کو عذاب اکٹھا, اگر وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں نا. ہم قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم فيها في الحياة الدنيا, کہ تمہیں ان کا مال اور یہ ان کی اولاد یہ چیزیں حیرت زدہ نہ کریں, ان کو دیکھ کر ان کے رشک نہ کرو, اللہ کا کیا ارادہ کہ ان کے ذریعے ان کو عذاب دے. اور سبحان اللہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دنیا کو اتنا بڑا بنا لیا ان کے پیچھے, ہے نا, ہم بھی. اور کتنی حقیقت, کتنا جی لیں گے ہم سبحان اللہ, 50 years 60 years 70 years 80 years 90 100 کی کوئی لائف ہوتی ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں متاع قلیل, تو بہت تھوڑا فائدہ یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے جو اٹرنل ہے, جو کبھی بھی ختم نہیں ہونی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَغَمِّنَا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دنیا کو میرا ہم اور غم نہ بنا دینا. اور ہم میں سے میجورٹی اس کے پیچھے پڑے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگر دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے تو ہم دیکھیں دو اگر چیزیں آ جاتی ہیں نا ہمارے سامنے کہ اگر میرا ایگزام آ رہا ہے اور ہم کلاس چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں دنیا کے ایگزام کے لیے, حالانکہ یہ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ یہاں آخرت کے لیے بیٹھے ہیں, ہماری پرائیورٹی کیا ہوتی ہے ہم تو ہمیں سوچنا ہے اس پہ, ضرور ریفلیکٹ کریں اس پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو جس جو اصل ہے اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرے, بے حد توفیق دے. اور ماشاء اللہ آپ ان میں سے ہیں سب یہاں جو بیٹھے ہیں, اپنا سیکریفائز کر رہے ہیں اپنا ٹائم کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں میں آپ لوگوں کو کامیابیاں دے. آج کا ہم اپنا ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. انشاءاللہ استاذہ جی کے سیشن سے سٹارٹ کریں گے, اینڈ دیٹ برنگ اے بگ اسمائل آن یور فیسز. ایسے ہی ہے نا, ہیپی ہو گئے الحمدللہ. چلے اس کے بعد سبحان اللہ آج ہم ٹرانسلیشن اور تفسیر آیا نمبر 274 آن ورڈ آج آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی احکام ملیں گے اہم. ایوری ڈے کی طرح مالا مال ہو رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. چلے تیار ہے حکمت کے موتی چننے کے لیے استاذہ جی سے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم میم استاذہ جی آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بس آپ لوگوں کو دیکھ کر دل خوشی سے بھر جاتا ہے, اور آپ اس خوشی کو میری آواز سے بھی محسوس کرتے. کتنی کو سمجھ آتی ہیں آپ کو دل کی باتیں؟ کیونکہ جو لوگ اتنی صبح میں اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یقیناً ان کے دل بہت ہرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اپنی محبت کا بیج ڈالے اور پھر وہ عمل صالح کا ایک بہترین درخت بنے. یہ بات تو کہنے ہی کی نہیں ہے کہ آپ کو کورس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں, بلکہ ابھی میں نے سنا کہ کچھ نئے لوگ بھی جوائن ہوئے ہیں, تو بالکل مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے فطرت کا اصول ہے نا کہ آپ چیزوں کو گرو کرنے سے نہیں رک سکتے, اور ایون ہم کتنا بھی کہیں کہ ہم اب اور ایڈمیشنز نہیں لیں گے اتنا ہی کافی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فطرت نے جو چیز رکھی ہے وہی ٹھیک ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی زندگی پہلے سے اچھی گزر رہی ہے اور گزرے گی. ہر آنے والا دن آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہوگا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ان اندھیروں سے نکلیں گے جس میں ہم تھے اور ہمیں پتا بھی نہیں تھا. ہمیں یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ہم اندھیروں میں. وہ کہتا نا کہ سم پیپل ڈونٹ نو دیٹ دے ڈونٹ نو. قرآن پڑھنے سے پہلے کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو یاد رکھیے کہ آپ کا میرا اس وقت جو سفر ہے یہ مستقبل کے استاد بننا ہے. آپ نے ہر اسٹوڈینٹ جب تک یہ نہیں سوچتا کہ کل میں نے بھی اپنے استادوں کی طرح اپنے ساتھیوں کی طرح دین کی خدمت کرنی ہے, میں نے اس امانت کو آگے نسلوں کو دینا ہے, تب تک وہ اچھا اسٹوڈینٹ بن نہیں سکتا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بات کرے, ہو سکتا ہے آپ اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں اور پلاننگ میں کچھ چیزیں ہیں, کیا کروں گی, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہے سنیے یہ ایک پیغام ہے, تو آپ ایک دم کہتے کیا کہا, ٹھہریے ذرا بتائیے گا کیا کرنا تھا, اچھا اچھا مجھے یہ وہ. یعنی بالکل سمجھ نہیں اس وقت آتی ہمیں بات جب ہمیں کوئی مخاطب نہیں کرتا. تو اس علم کو اس سوچ کے ساتھ لیجئے, یہ ایک میسج ہے, یہ ایک پیغام ہے جو اللہ آپ کو دینے والا ہے, اور آپ نے اس کو آگے دینا ہے. اور کسی بھی معاشرے میں استاد کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی جنگ عظیم دوئم, تو ہٹلر سے پوچھا گیا کہ مسلسل جنگ کے نتیجے میں ہمارے قیمتی ترین لوگ مر رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ اگر ہو سکے تو اپنی قوم کے استادوں کو کہیں چھپا دو, کیونکہ اگر استاد محفوظ ہے نا
تو یہ قیمتی لوگ پھر تیار ہو جائیں گے. جی جس طرح کسان موجود ہے، کھیتی موجود ہے تو نئی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح کسی نے کہا کہ ٹیچر اور سڑک دونوں اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. یہ کام آپ نے میں نے اپنے اوپر لینا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کی زندگی میں نرمی آئے گی، خوبصورتی آئے گی. حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ حق دے دیں گے ایک دوسرے کو کہ تم لے لو، کوئی بات نہیں، مجھے کیا. آپ کا رویہ نرم ہو جائے گا کیونکہ جس وقت رویہ ہوتے ہیں نا، یہ بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں. جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا. یہی مثبت رویہ ہماری زندگی کے ہر میدان میں، رشتوں میں تازگی لاتا ہے، ہر فیلڈ آف لائف میں ہمیں کامیابیاں دلاتا ہے. کیونکہ جہاں نہ ہوتی ہے وہاں پچھتاوے اور تلخیاں ہوتی ہیں. یہ قرآن ہے، اس کا آہستہ آپ کی انا کو نچوڑے گا. اس طرح کے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ایک چھوٹی سی چیز آج آپ کے ساتھ اس مختصر سے سیشن میں، کہ باتیں تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن شاید کوئی بات دل میں آ جائے اور اس کے بعد فائدہ ہو. گناہوں سے پاکی. قرآن جو سب سے بڑا کام کرتا ہے نا، ہمارے دل سے گناہ کی کشش ختم کر دیتا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں کہ اوپر ایک وینیر ہے، گولڈن کیج ہے نا، اس کو توڑ دیتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ قیم رحمہ اللہ، بہت معروف نام ہے ان کا، پورا نام تھا امام شمس الدین ابن قیم الجوزیہ، کیونکہ ابن قیم تو کنیت ہے نا، تو نام تھا ان کا شمس الدین. تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، وہی آپ سے شیئر کرتی ہوں، کہ گناہ گاروں کے لیے دنیا میں تین بڑی بڑی نہریں ہیں جن کے ذریعے وہ گناہوں سے طہارت حاصل کرتے ہیں. اگر پھر بھی ان کے گناہ بچ رہے ہیں تو روز قیامت جہنم کی نہر میں انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے گا. تو آئیے پھر ہم بھی دیکھ لیں گناہوں سے طہارت کے لیے چار نہریں کون سی ہیں. سننا چاہتے ہیں؟ پہلی، گناہوں سے سچی توبہ کی نہر. کہتے ہیں کہ توبہ کی نہر میں ڈبکیاں لگا لو، ایسے تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے کہ پھر اگلے تو مرحلے ہی نہیں آئیں گے جو اس کے بعد تین اور آنے والے ہیں. سچی توبہ وہ پاک صاف پانی ہے جو پچھلی ساری تلخیوں، ساری کمیوں کو، ساری چیزوں کو ہمارے نام مال سے دھو دیتی ہے. تو آج آپ نے اپنی انگلیوں پہ نیت کرنی ہے کہ میں نے ہر چھوٹے بڑے دانستہ اور نادانستہ گناہ پہ توبہ کرنی ہے. پھر اگر اس توبہ سے فارغ ہو گئے تو معاملہ صاف، نہیں تو پھر ایک اور نہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایسی عظیم نیکیوں کی نہر جن کے اندر گناہ غائب ہو جاتے ہیں. یعنی پھر بڑے بڑے کام کیجئے نیکیوں کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دنیا میں جو زندگی دی ہے نا، ہر دن ہم صبح صرف اسی لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ کوئی بڑی نیکی کر لو. جب انسان پچھلی زندگی کے گناہوں پہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر آئندہ کے لیے بڑی بڑی نیکیوں کی نیتیں کرتا ہے تو اس نیکیوں کی نہر میں اس کے گناہ غائب ہو جاتے ہیں، جیسے دھل جاتے ہیں کہہ لے. اور اگر اس کے بعد بھی کچھ بچ جائے تو پھر تیسری نہر ہے، ان بڑے مصائب کی نہر جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بندے کو مشکلوں میں ڈالتا ہے، وہ بیماری ہے، وہ پریشانی ہے، وہ دل کا دھڑکاوا ہے، کوئی آپ کا دل توڑتا، کسی کا آپ توڑتے، کہیں کچھ کھٹ پٹ زندگی میں لگی ہوئی ہے. جیسے کوئی کچن میں کام کرے نا، کتنی بھی کوشش کر لیں آپ، پھر بھی کھٹ پٹ ہوتی ہے، آوازیں آتی ہیں. انسان کے تو اپنے دل کی آواز ہی بہت ہے. اور جب یہ تین نہریں انسان ان میں سے اپنے آپ کو گزار کے پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ، جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو اسے ان تین نہروں میں سے کسی ایک میں داخل کر دیتے ہیں. پھر وہ قیامت کے دن پاک صاف ہو کر آئے گا. اور اس سے چوتھی نہر یعنی کھولتے ہوئے پانی کی پاکی کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ مدارج السالکین بہت ہی معروف کتاب ہے، مجھے گمان ہے، میرا گمان ہے کہ آج بھی اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہوگا کچھ. میں نے سب سے پہلے اس کو انگلش میں پڑھا تھا اور عربی میں تو آپ اس کو ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی پارٹ 1-3-12 ہے. یعنی پہلی بات ہے انسان سچی توبہ کرے، اپنے چھوٹے برے کردہ نہ کردہ گناہوں سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بولے کہ اللہ تعالیٰ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو مجھے پتا ہے اور وہ بھی معاف فرما جو مجھے نہیں پتا، جو لوگوں کو پتا ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. اس طرح دعا کیا کریں، کیونکہ لوگوں کو ہمارے کچھ پتا ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو ایک آدھا بھی پتہ لگ جائے تو ان کے پیٹ میں نہیں ٹکتا، وہ اس میں ہمیں بدنام کرنا چاہیں گے. تو اللہ جو لوگوں کو پتا ہے اور جو لوگوں کو نہیں پتا. اور اسی طرح سے اکراہ کے گناہ جو ہم نے کسی مجبوری کے نام پہ کیے، یا نفس کی اشتہا کے گناہ، یا میرے ایک لمحے کے لیے میرے پھسل جانے کے گناہ، کسی وقت میرے نفس کے غالب آنے کے گناہ، خوشی کے نام پہ کیے ہوئے گناہ، کسی غم کے نام پہ آپے سے باہر ہوئے ہوئے گناہ، اس طرح بات کیا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے مالک میرے گناہ معاف فرما دے. اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی نیکیاں، عام نیکیاں سب کرتے ہیں. اب آپ کا تقویٰ بڑھنا چاہیے. جیسے جاب اچھی سے اچھی ہوتی جاتی ہے نا، تو پے بڑھتی ہے تو گھر کی حالت بڑھتی ہے، فرنیچر اچھا ہونے لگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنی وہ چیزیں بری لگتی ہیں جو پہلے آپ نے سستی سے خریدی ہوتی ہیں، سب اسٹینڈرڈ، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اب اچھی سے اچھی چیز لینی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تقویٰ بڑھتا جائے گا، نمازوں کی کوانٹیٹی، نمازوں کی کوالٹی بڑھتی جائے گی، زبان کی کوالٹی اچھی ہوگی. آپ سب اسٹینڈرڈ بات مجھ سے نکالیں گے نہیں، آپ کہیں گے یہ مجھے نہیں سجتا، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، اٹ ڈزنٹ سوٹس می. پھر آپ غیبت کرتے ہوئے اپنے آپ سے شرمائیں گے کہ میں دیکھو میں غیبت کر رہی ہوں، یہ میں تانا دے رہی ہوں، یہ میں غصے سے بول رہی ہوں، یہ میں ماسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوں. بس پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنے پیارے ہوتے جائیں گے. اور اللہ نہ کرے کہ اس کے بعد کوئی تیسری نہر آپ کی آئے، نہ تو زندگی کی کوئی مصیبت آئے، نہ بیماری، نہ دکھ، اور نہ آخرت میں جہنم کی کھولتی ہوئی نہر، اور آپ صاف ستھرے اجلے ہو کر نکلیں. آج کے لیے اتنا ہی لے لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرتے اور آپ سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ استاذہ جی، خوبصورت، سبحان اللہ. آج کا بھی ہمارا سیشن کتنی خوبصورت، ہمیں ٹپس مل گئی. ہم سب کو گناہوں سے پاکی چاہیے، ہے نا، کون ہے جس کو نہیں چاہیے؟ سب اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا. تو کیا آپ کو پتا چلا، کیا سیکھا آپ نے، کون سی چار نہریں آپ نے دیکھی کہ گناہوں سے؟ اور مجھے اتنی خوبصورت ہی استاذہ جی آپ کی بات لگی، انہوں نے سموٹے لفظوں میں لکھا کہ استاد سڑک اپنی جگہ پر رہتے ہیں لیکن دوسروں کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی یہ صحیح بات ہے. ایسے ہی ہے نا، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ مجھے آپ کے ٹیکسٹ نہیں نظر آ رہے تھے، سوری. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے کیا دیکھا، آپ نے کیا سیکھا، آپ نے چار نہریں ہوں سچی توبہ، یہیں بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے پچھلے سارے گناہوں کے، آج سے پہلے کے، چھپے ہوئے، ظاہری، جانے میں انجانے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم بہت گنہ گار ہیں، ہے نا. یہ لمحے جو ہے کلاس کے لمحے، دعاؤں کے لمحے، اسی لیے میں آپ لوگوں کو سب کو کہتی ہوں کہ ابھی بھی مجھے کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے، 500 سے اوپر جب ہوں گے، جب تصویر اسٹارٹ ہوتی ہے، اب وہ لوگ مجھے سچی سے، مجھے ان کے لیے فیل ہو رہا ہے کہ وہ ان لمحوں کو مس کر رہے ہیں. آپ کو ہو رہا ہے ان کے لیے، ہے نا، کہ یہ جو لائیو مومنٹس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے توبہ قبول کر لے. ہوں، اور پھر آپ نے انٹینشن کی اپنے لیے کہ نیکیوں کے، اب آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ نہیں ہو جانا، بڑے موقع ڈھونڈنے اللہ سے، ہے نا. تقویٰ جیسے جیسے بڑھتا، آپ لوگ ماشاء اللہ اہل القرآن، قرآن کی ایک ایک آیت آپ روز اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کا اسٹینڈرڈ بھی پھر ہائی ہو جانا چاہیے نا. ایسے ہی، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دو سے ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا کے اس سے پہلے ہی توبہ کے اور نیکیوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے، ہے نا. آمین، اللہم آمین. اور پھر چوتھی والی سے تو اللہ ہم سب کو بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ وہاں پاک ہوئے، دنیا سے ہی ہم پاک ہو کے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے موقع دے, اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بھی موقع ہے نا جو آپ کلاس جوائن صبح سویرے کلاس سے پہلے آ کے بیٹھ کے سابقون الاولون ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی انہی میں سے رکھے. بہت دعائیں نکلتی ہیں دل سے, جو لوگ ماشاء اللہ جب روم کھلتا ہے پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح نیکیوں کی دوڑ میں ہمیشہ آگے رکھے. اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں, اور ان کو بتایا کریں جن کو آپ مس کرتے ہیں نا کلاس میں کہ ہم آپ نے کتنا کچھ مس کر دیا, ہم وی فیل سوری فار یو ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت سے پہلے نیکی کے لیے نیکی کے کاموں میں دوڑ دیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اب آپ لوگ ریڈی ہیں اپنی کلاس کی ٹرانسلیشن اسٹارٹ کرنے آج کے لیے 274 آیا سے, اپنے مصحف کے ساتھ اپنی پینسل کے ساتھ. اچھا آپ خود ون ٹائپ کریں جو سب پڑھتے ہیں ساتھ, جو سادہ جی کے ساتھ پڑھتے ہیں اتنی آواز میں کہ آپ کو خود سنتا ہے, یہ نہیں کہ آپ بس چپکے سے منہ میں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. دیکھیں اٹ میکس اے بگ بگ ڈفرنس. تو یہاں پہ پڑھیں گے نا ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی, ٹھیک ہے. یہ آپ جب ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور اتنی آواز سے جب آپ کی وہ آواز کانوں سے بھی ٹکاتی ہے تو بعد میں یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو رکھے ہمیشہ نیکیوں میں آگے دوڑتا ہو. چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آئی نمبر 274 سے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 35 آیت نمبر 274 سے 281 سورة البقرة. لیسن نمبر 35 آیت نمبر 274-281 لفظی ترجمہ دہرائیں گے. الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات کو والنہاری اور دن کو سرن چھپا کر وعلانیتن اور ظاہر کر کے فلہم بس ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمناک ہوں گے. الذین جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون نہیں اٹھیں گے الا مگر کما جس طرح یقوم الذی اٹھے گا وہ شخص یتخبطہ الشیطان دیوانہ بنا دیا ہو اسے شیطان نے من المسی چھو کر ذالک یہ بینا اس سبب سے کہ انہم وہ اس کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں ذالک بینہم یہ اس سبب سے کہ وہ قالو کہتے ہیں ان عمل بیو بے شک سودا بیچنا مثل الربا سود کے معنی تھے وأحل الله اور حلال کیا اللہ نے البیع سودے کو وحرم الربا اور حرام کیا سود کو فمن جاءه بس وہ شخص کے پہنچ گئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت میں ربی ہی اس کے رب کی طرف سے فنتہا پھر وہ باز آ گیا فلہو تو اس کے لیے ہے ما سلف جو پہلے ہو چکا وامروہ اور معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے ومن عادا اور جو کوئی پھر لینے لگا فأولئک تو ایسے ہی لوگ اصحاب النار دوزخ کے ساتھی ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو ویرب الصدقات اور بڑھاتا ہے خیرات کو واللہ اور اللہ تعالی لا يحب نہیں دوست رکھتا کل کفار تمام نہ شکروں عظیم گناہ گار کو ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے وأقاموا الصلاة اور پڑھتے رہے نماز وآتوا الزکاة اور دیتے رہے زکات لہم ان کے لیے اجرہم ان کے کاموں کا صلہ ان ربہم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وذرو اور چھوڑ دو ما بقیہ جو کچھ باقی رہا من الربا سود سے ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے فعلم بس اگر نہ تفلو تم کرو گے فازنو تو اعلان سن لو بحرب من اللہ جنگ کا اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے وَإِن اور اگر صبح تم توبہ کر لو تم فلکم تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم اصل رقم ہے تمہارے مالوں کی لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے وَإِن كَانَ اور اگر ہو ذو عُسْرَةٍ تنگی والا فَنَظِرَةٌ بس مہلت دو إِلَى مَيْسَرَةٍ کشادگی تک وَانْتَصَدَّقُوا اور اگر بخش دو تم خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے
ان کنتم
اگر ہو تم تعلمون تم جانتے واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے
فیہی
اس میں الاللہی اللہ کی طرف ثم پھر توفا پورا بتلا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم اور وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے. تلاوت سنتے ہیں یہاں پر.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہم نے اپنی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آیات ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس میں سے. اور ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ اب اس میں آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے. الحمد للہ سے ہے نا, بہت تھوڑے سے نئے ورڈز ہیں, ریپیٹیشن ہے بہت ساری, ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ دیکھیں, ایک دن آپ نے جب بکرا سٹارٹ کی تھی تو کتنا مشکل لگ رہے تھے, بہت آتی ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, تو کتنا ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں روٹ ورڈ کیا ہوں گے, کیسے ہوں گے, ایسے ہی ہے نا. تو لیکن ابھی دیکھیں سبحان اللہ, جب آپ لگے رہتے ہیں تو وہی بات یاد کر لیں کہ شروع کی مشکلیں جو ہیں وہ بات کی آسانی کے لیے ہوتی ہے, اور کتنی خوشی ہوتی ہے. وہی بات کے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہمیں کچھ آتا نہیں, لیکن جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں سبحان اللہ, یہ آپ کو برین کو کھولتا ہے نا سبحان اللہ, آپ کی آپ کو سوچنے کا. اور آپ کو سبحان اللہ, پہلے ہم قرآن کو ایسے ہی پڑھے جا رہے تھے, میجورٹی آف اس ناٹ ایوری ون ہے نا, کچھ سلو اینڈ اسٹڈی وینسر یس بالکل. اب پھر انجوائے کرتے ہیں اس کو, پھر روح آ جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک ایک آیت کے اندر اتنا کچھ چھپا ہوا ہے سبحان اللہ. وہی بات ہے کہ یہ ایک سمندر ہے جس میں آپ نے غوطہ لگایا, اور اب آپ کی محنت ہے کتنے آپ موتی اس میں سے چنتے ہیں ہر روز, یہ آپ کی محنت پہ, آپ کی کنسسٹینسی پہ ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے, اور یہ اس کا معجزہ ہے سبحان اللہ, اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو ہر دفعہ لگتا ہے کہ ہم نیا کچھ سیکھ رہے ہیں, اور آپ کو اتنا زیادہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. دیٹس دی ماشاء اللہ جو مین تھنگ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے علم حاصل کر کے تو ہم وہ اس پہ بوسٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ میں نے یہ ڈگری لے لی وہ لے لی, یہ آپ کو آج ہی اندر سے توڑتا ہے, اور یہی چاہیے ہمیں, ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں ہم آج کے کیا ہیں روٹ ورڈز آپ کے. چلیں دیکھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئے نمبر 274 سے ہم نے سٹارٹ کیا. اس میں کوئی نیا ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں. سرن پہلے ہم نے کیا ہوا ہے نا, ایسے ہی ہے نا, نہیں نظر آ رہا. سین آ رہا, گڈ, ویری گڈ. الانیاتن چھپا کے, یا پھر الانیہ کو لعائن لام نون. خوف کیا ہوا ہے, یحزنون ہم نے کیا ہوا ہے, حزنون, ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے آ جائیں آئے نمبر 275 میں, احکام آپ کو بہت نئے ملیں گے. اس میں ایک نیا ورڈ آ رہا ہے آپ کے لیے. اچھا ایک تو پہلے الربا کا دیکھیں, الربا یا کلون وہی ہے نا, اکل سے حمزہ کاف لام را با واو, ربا, ٹھیک ہے. انٹرسٹ میں پھر جو نیو ہمارے ہیں نیو کمرز نا, ان کو میں پھر ایک دفعہ کہوں گی دیکھیں آپ نے پریشان نہیں ہونا. اسی طرح ایک دن انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, جو لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ, کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں, تو پریشان نہیں ہونا, آپ نے میرے ساتھ رہنا. ہم نے دیکھا تھا کہ عربک میں نا, جس طرح انگلش میں بھی ہر لینگویج میں ایک ورڈ جو ہے اس کا ایک بیسک مادہ ہوتا ہے, اس کا اس سے مل کے کچھ لیٹر سے مل کے وہ ورڈ بنتا ہے, اور وہ ایک ہی ہوتی ہے, اس سے کئی بندے سے گو گوز گون. تو اب اس میں بیسک ہے جی او ہے نا, تو اب اسی طرح اس میں ہم عربک میں کچھ وہ لیٹر سے مل کے بنتا ہے, کبھی وہ ماضی ہے, فیل ہے, حال ہے, یا پھر وہ اسم ہے, مصدر, ڈپینڈنگ آن اس کا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں تھوڑی سی چیزیں, لیکن بیسک اس میں ایک ہی چیز رہے گی. جیسے تقوا, متقین, واقینہ, ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا آگے جاتے ہیں ہم, یا تخبتہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. سر ٹائپ کریں ون, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے, کوئی ابھی اس ٹائم کلاس میں ون, اچھا آپ دو ہیں, اچھا مشکل تو نہیں لگ رہا نا آپ کو, تین تھوڑا سا لگے گا لیکن پریشان نہیں ہونا آپ نے, ٹھیک ہے, تھوڑے سے ہیں لوگ ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کریں گے. بس آپ نے ریگولرلی کلاس لینی ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. الحمد للہ, خوا با پو یا تب بتو ہو, دیوانہ بنا دیا ہو اس کو, ہو اس کے لیے. خواب آتا, خواب آتا, خط ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا, خط ہو گیا اس کو, خطی ہے, ایسے کرتے ہیں نا یوز یہ ورڈ. پو تا نہیں, ایسے صرف پو, ٹھیک ہے. اچھا الشیطان شین پا نون, ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں مس, من المسی, من المسی, مین سین سین, گڈ ماشاء اللہ. البیع یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. البیع با یا عین تجارت کو کہتے ہیں. اچھا پھر دیکھیں موعظۃن, یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں الحمد للہ. واو عین وا, ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے فنتہا, اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ فنتہا اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ نون ہا یا نہیں ہے نا, الحمد للہ. اچھا پھر نیا ورڈ آپ کے لیے یم ہاکو, آئی نمبر 286, یم ہاکو. میم ہا قوف, ٹھیک ہے. اب اس کی ترتیب بھی امپورٹینٹ ہوتی ہے, ہم ایسے نہیں کہہ سکتے ہا میم قوف, ٹھیک ہے. میم ہا قوف. اچھا پھر آگے دیکھیں, اور نیا ورڈ کوئی نہیں ہے اس میں, اگلی میں بھی کوئی نہیں ہے. اچھا آگے آتے ہیں 278 میں, اس میں بھی نیا تو کوئی نہیں ہے. اینی ہو اس میں وزرو کا بتائیں آپ مجھے کیا ہے. وزرو واو دال را, ٹھیک ہے چھوڑ دو. اچھا باقی یا باقاف یا, ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں 279 میں, فزنو فزنو فزنو, اذان سے نا جیسے ہم کہتے ہیں اذان, وہ بھی اسی سے حمزہ دال نون, ٹھیک ہے اعلان کر دو. اچھا پھر آگے ہر بن میں دیکھو, اس کے اندر بھی ہر بن باسات کے لیے اور ہارا با رہ گیا ان میں, تو بتم میں کیا ہوگا؟ تو بتم تو بتم تا واؤ تو با سے نا, تا واؤ با, ٹھیک ہے. اچھا اسی میں رؤوس رؤوس, یہ آپ کے لیے نیا ورڈ ہے لیکن ہم نے کیا ہوا اسی سے رقص, یا ٹھیک ہے گڈ. رؤوسکم ہم نے کیا تھا نا, کشیفنی کرو ولا تحلقو رؤوسکم, تو یہ اسی سے ہے, ٹھیک ہے. را حمزہ سین. آگے دیکھیں اسراتن, آئے نمبر 280 میں دیکھیں اسراتن, اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ عین سین را, ویری گڈ. فناظراتن اسی آئے میں دیکھیں, فناظراتن نون و را, ٹھیک ہے. ناظرین ہم یوز کرتے ہیں, یہ بھی ہم کر چکے ہیں. مئی سورا اسی میں دیکھیں, مئی سورا یاسین یسر سے, انما العسر یسرا ہے نا, آسانی کے ساتھ مشکل, مشکل کے ساتھ آسانی, یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا آگے دیکھیں 281 میں توغفا, بس یہ آخری ہم دیکھتے ہیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا انشاءاللہ. توغفا وفا یا ترجعون, جی معنی آپ نے لکھ دیا ماشاءاللہ. باقی کیسا بات یظلمون بھی کلیئر ہے الحمدللہ. کافین با اینڈ ظالمین الحمدللہ. بارکم اللہ فیکم ماشاءاللہ, دیکھا کتنے الحمدللہ ریپیٹیشن ہے, بہت تھوڑے نئے ہیں اور ان میں بھی وہ بھی ایزی ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے لیے ثانیاں کرتے دیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی خوبصورتی سے ہمیں عمل کی بھی توفیق دے, دیٹس دی مین تھنگ. آمین. چلیں ہم انہی آیات کی اپنی سنتے ہیں تفسیر, آج ہمارے لیے کیا کچھ ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا, فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله, ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 35، آیت نمبر 276 سے 281، سورة البقرہ، لیسن نمبر 35، آیت نمبر 274-281. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 274 کی. الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور رکوع کا بھی آغاز ہے. پچھلی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے طریقے سکھائے گئے، اس پہ مختلف انداز سے بات ہوئی. بظاہر تو یہ آیت جو بھی اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ پچھلے رکوع میں ہونی چاہیے تھی، اور عقل ایسے کہتی ہے کہ جیسے اس رکوع کا آغاز آیت نمبر 275 جو آیت ربا ہے اس سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. ہم اس آیت کو پیچھے والی آیتوں اور اگلی آیت دونوں کے ناطے سے انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس کی حکمت ہمیں اگلی آیتوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کیوں رکھا. یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرتے، موعدہ یہ کہ بھول ہی جائیں، اور صبح کو خیال آئے خرچ کرنے کا یا ضرورت مند صبح کے وقت سوال کرے تو یہ نہیں سوچتے کہ اچھا ذرا دن بھر دیکھ لیں پھر اس کے بعد رات کو خرچ کریں گے، بلکہ باللیل والنہار مراد اس سے یہ ہے کہ انتظار نہیں کرتے، ڈیلے نہیں کرتے. سرم و علانیہ، چھپا کر اور ظاہر کر کے. کبھی تنہائی میں کوئی سوال کرے تو یہ سوچ کے روک نہیں لیتے کہ اس وقت اگر دیا تو کوئی تصویر کھینچنے والا ہی نہیں ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی، تو تھوڑا انتظار کر لیں کہ دوسرے لوگ سامنے آ جائیں پھر دیں، بلکہ دے دیتے ہیں. سر رن، جیسے اپنا راز چھپایا جاتا ہے نا، اسرار سر، اسی سے ہے یہ لفظ. اور کبھی کبھی اعلانیہ بھی دیتے ہیں. اعلانیہ طور پہ دوسروں کے بیچ میں کوئی سوال کرتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو سب کی باہمی مشاورت کی وجہ سے طے پانا ہے، تو یہ سوچ کے وہاں ہٹ نہیں جاتے کہ نہیں ادھر دیا تو پھر تو ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا، بلکہ دے دیتے ہیں. ایسے لوگ جو مال کو خرچ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، فلحم اجرحم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غموں سے بے نیاز کر دے گا. کیسے؟ ولا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ دنیا کے غموں کا خوف، دنیا کی چیزوں کا خوف، مستقبل میں کیا ہونا ہے. اور نہ کوئی غم ہوگا پچھلی چیزوں کا غم. آپ اسے آیت میں دیکھیں تو چار مختلف کیفیات بیان کی گئیں، اور کسی انسان کی یہ چاروں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے ہر وقت، یا رات کے وقت میں ہم ہوتے ہیں یا دن میں، یا اکیلے ہوتے ہیں یا دوسروں کے بیچ میں. جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، پھر وہ انتظار نہیں کرتا، وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اچھا ابھی نہیں، بعد میں سوچ لینا، اچھا ابھی نہیں، پھر آنا، پھر آنا، بلکہ وہ اس کام کو کر گزرتا ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان اسی درجے کا تھا کہ وہ اللہ کی بات کو سن کر مان لیتے ہیں. اب اب اس آیت میں دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے اور ہر لمحے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے. عموماً مال دیتے ہوئے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس آیت کا اینڈ بڑا قابل توجہ ہے کہ یہ اپنا سب کچھ بھی دے کر پاتے کیا ہے؟ خوف اور غم سے آزاد زندگی. کوئی غم ان کی زندگی میں نہیں رہتا. اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہیں جو دینے والے تو نہیں بلکہ پاتے ہی پاتے ہیں. جس طرح یہ صبح شام رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح وہ رات دن صبح شام لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کے اپنے آپ کو خالی ہاتھ کر لیتے ہیں اور وہ ہر لمحے اپنی تجوریوں میں نوٹوں کی گڈیاں سیدھی کرتے رہتے ہیں. عقل سے پوچھیں تو خوش کس کو ہونا چاہیے؟ اس کو جس کے پاس مال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں لا کر بتا دیا کہ سب کچھ دے کر بھی بندہ ٹینشن فری لائف حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. یہاں لفظ کھانے کا محاورے کے طور پہ آیا کیونکہ سود کا منافع صرف انسان کھاتا نہیں ہے، پہنتا بھی ہے، گھر بھی بناتا ہے، لین دین بھی کرتا ہے. لیکن کھانے کی بات یہاں کر کے یہ بتا دیا کہ کھانا ایک تو وہ چیز ہے جو ایک دفعہ آپ کے جسم میں چلا جائے تو واپس نہیں آپ لے سکتے. ایک وجہ یہ ہے کیونکہ باقی چیزیں آپ کو دکھتی ہیں، کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، کوئی اگر اس سے واپس لینا چاہے آپ چھین سکتے ہیں، لیکن جو کھا گئے وہ کھا گئے. دوسری وجہ اس کی کیا ہے کہ جو انسان کھاتا ہے نا وہ جسم کے ایک ایک عضو تک پہنچ جاتا ہے. جس نے لوگوں کا خون چوسا، اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر اس کے جسم کے ایک ایک انگ میں ڈال دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا پورا جسم دنیا میں بھی مفلوج ہو جاتا ہے، اس کا دماغ، اس کی عقل سوچنے سمجھنے سے محروم ہو جاتی ہے، کوئی اس کے سامنے روئے چلائے اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کا جسم کا بال بال سود کے گناہ میں گناہگار ہو جاتا ہے، اور اسی کی سزا اس کو قیامت کے دن بھی ملے گی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس پورے جسم سے پوچھے گا کہ تو کس مال سے پلا بھڑا تھا. کیا ہوگا ان کا معاملہ؟ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو. یہ نہیں کہا کہ وہ دیوانے ہو جائیں گے، مجنو ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ جس کو جن چمٹ چکا ہو. یہ لفظ بھی قابل غور ہے، اور اس آیت کو بلکہ اس کے اگلی چھ آیتوں کو بھی اسی طرح ہم ہلکی ہلکی وضاحت کے ساتھ کریں گے، اور دوبارہ پھر اس کو عمل کے نقطوں کے ساتھ دیکھیں گے. یہاں یہ بات کہہ کے کہ وہ لوگ جو سود کو کھاتے تھے، یعنی سود کا لین دین کرتے تھے، قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو باولے بن کے اٹھیں گے. کھڑے ہونے سے مراد یہاں محشر میں قبر سے اٹھنا ہے، کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو پاگل اور مجنو کی طرح اٹھے گا جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا. اس جملے سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنات اور شیاطین کا اثر انسان پر ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے کہ جن چمٹتے ہیں یا وٹ ایور یا اسیب ہوتا ہے، یہ صرف ایک سائیکولوجیکل چیز ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور اس چیز پر مشاہدات گواہ ہیں کہ لوگوں کو جن چمٹتے بھی ہیں، وہ ان کو باولا بھی بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح سورا، بے ہوشی، حزن، جنون، یہ سب چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ بعض دفعہ جنات اور شیاطین انسان کو قابو کر لیتے ہیں. دوسری بات یہاں یہ قابل غور ہے کہ سود خور محشر میں پاگل یا مجنو ہو کر نہیں اٹھیں گے، بلکہ دیوانہ یا پھر دیوانگی کی ایک خاص قسم کی بے ہوشگی جو شیطان کی لپٹ سے ہوتی ہے. یہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ پاگل ہو جاتا ہے نا تو احساس سے آری ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو تکلیف اس کو احساس نہیں ہوتی. اس کے برعکس جس شخص کو شیطان چھو جائے یا اس کو جن چمٹ جائے اس کو دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تو گویا کہ یہاں ان کی حالت کو بیان کیا گیا کہ دیوانگی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑے ایسے بیوقوف ہوں گے اور ان کو ہوش نہیں ہوگی، بلکہ وہ خبتی ہوں گے. اور ایسا کیوں ہوگا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول، اور وہ کیا ہے کہ جرم اور سزا میں مناسبت ہوتی ہے اعمال کی. انسان زندگی میں جو کام کرتا ہے نا، قیامت کے دن بالکل اسی کے ملتے جلتے حالات وہاں ہوں گے. جس قسم کا عمل دنیا میں ہوتا ہے نا، اسی طرح کی جزا یا سزا وہاں ہوگی. مثلا ایک شخص دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو بہت شوق ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ جنت میں اس کی زیادہ انٹرٹینمنٹ کھانے سے کی جائے گی. اسی طرح کوئی شخص دنیا میں کوئی خاص گناہ کرتا ہے، تو سزا اس کو اسی طرح کی دی جائے گی. یہاں یہی اصول ہے. جو سود خور ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں روپے پیسے کی حرص اور مال کو کمانے میں اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ نہ اس کو کسی غریب پر رحم آتا ہے، نہ اس کو کسی کی شرم رہتی ہے. اس پر ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ میں نے اور مال کمانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے محشر میں بھی اس کو یہی سزا دی کہ جو تم نے پسند کیا تھا وہ تم اب وہاں بھگت لو. اس کو محسوس کریں ذرا. کسی انسان کو اگر دنیا میں آپ نے اس کیفیت میں دیکھا ہو کہ جس پہ جن چمٹے ہو اور وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں، کبھی جھاگ نکلتی ہے، کبھی اس کی آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں، پتھرا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا یہاں بیان کی سود کے مال کے ساتھ معاملہ کرنے والے کی. کیوں بھائی اتنی بڑی سزا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ ذالکا کے نیچے لکھے یہ سزا، یعنی یہ حالت یا یہ سزا ان کی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ بینہم، بوجہ اس کے کہ یہ لوگ قالو کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. بس یہ ایک جملہ کہنے کی سزا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی تفصیلات نہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں، صرف یہ جو حالت ہوئی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کہتا کیا تھا کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی تو چیز ہے. اس ایک جملے سے ان کے نظریے کی خرابی دکھتی ہے کہ اس کی سوچ کتنی خراب تھی، کہ یہ کہتا تھا کہ آخر تجارت میں بھی تو نفع ہی ہوتا ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر سود پہ کسی کو مال دے لے کر کوئی نفع حاصل کرے. یا میں ایک ہلکی سی بات کہہ دوں کہ ہم سود کیا ہوتا ہے اس کی قسمت پہ بعد میں بات کریں گے، اس لیے آپ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. میں چاہتی ہوں کہ جو ترتیب اللہ کی ہے وہی پہلے رکھی جائے. ہم پہلے ان چھ آیتوں کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی باقی آیتوں اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ سیر حاصل بات کریں گے. خاص طور پہ ہماری جو آج کی یا اس موضوع پہ بات ہوگی وہ موجودہ دور میں اس کی قباحتیں اور اس کا حل ہوگا کہ ہم کیسے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ آیت پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حالت اس لیے ہوئی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ سود اور تجارت دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس جملے کا جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط کہتا تھا اور سود اور تجارت میں فرق تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا ہے اللہ نے بے کو. بے کہتے ہیں ٹریڈنگ کو، لین دین کرنا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اس نے حرام کیا ربا کو، سود کو. یہ ہے سو باتوں کی ایک بات. لوگ کتنا ہی سر پھوڑے نا سود کی باریکیوں پہ بات کریں، اس کو جائز کہیں، اس کو ناجائز کہیں، اس کو آپ ماضی سے اور آج کے دور سے اس کو الگ کریں، ان ساری باتوں کو آپ ایک پلڑے میں ڈال دیں اور دوسرے پلڑے میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ کا کافی ہے سود کے حکم کو سمجھنے کا. صرف سمجھ اس کو آئے گی جو سمجھنا چاہے گا، جو دل سے ٹوٹ چکا ہے، جو اللہ کے آگے جھک چکا ہے. ایک جملہ کافی ہے کسی چیز کے حلال ہونے کا اور کسی چیز کے حرام ہونے کا، اور وہ کیا؟ کہ اللہ اس کو حلال کہہ دے اور اللہ اس کو حرام کہہ دے. اس کی حکمتیں ہوں گی, لیکن میرے رب نے اس کو حلال کہہ دیا اور میرے رب نے اس کو حرام کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ تم جو اپنی عقل استعمال کرتے تھے کہ تجارت اور ربا ایک ہی جیسی چیز ہے اور اس میں بھی نفع, حالانکہ وہ دونوں ایک جیسی نہیں ہے, ابھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لو کہ جس کو اللہ حلال کہہ دے نا وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہو سکتا. یعنی حلال کہے اور وہ تمہیں اچھا نہ لگے لیکن وہ حلال ہے, اور جس کو اللہ حرام کہے وہ حرام ہے. تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ بے ٹریڈنگ تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے. مجھے کیسے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کہہ دینا چاہیے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون, بات ختم, پیغام پہنچ گیا. جس کا دل کھلا ہوتا ہے نا اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے, وہ کہے گا بات سمجھ آ گئی, الحمدللہ آج کا دن وہی تھا کہ جس دن مجھے یہ مسئلہ سمجھ آنا تھا کہ بھئی کیا کہنے کی ضرورت ہے جب اللہ نے لفظ حلال بول دیا اور ادھر حرام بول دیا تو پیچھے کیا رہا. کیونکہ اکثر چیزوں میں لوگ کہتے ہیں کہ حرام کا لفظ کہاں لکھے. شراب کی حرمت میں لوگ تاویل کرتے ہیں, آپ اس کے موضوع میں سن سکتے ہیں جا کے. زنا پہ لوگ بات کرتے ہیں, لوگ کئی چیزوں میں بات کرتے ہیں, جی حرام کا لفظ دکھائیں, اتنی حدیث نہیں قرآن کا لفظ دکھائیں. تو یہاں تو الحمدللہ حرم اور ربا ایک پورا جملہ عربی کا, اس نے حرام کیا. یہ اب حرم یحرم تحریم, باپ کو اگر پیچھے جا کے دیکھیں اس نے حرام کر دیا ربا کو, یعنی اللہ نے سود کو حرام کر دیا. کوئی سوال کرنا چاہتے اس کے بارے میں کیوں حرام کیا؟ اس کی مرضی. اس کو کیوں حلال کیا؟ اس کی مرضی. وہ مالک الملک ہے, وہ مقتدر ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. آپ کہتے نہیں ہمیں حکمت سمجھ آنی چاہیے, نہیں بھائی آپ کو نہیں آ سکتی. کیوں؟ آپ کی سمجھ ابھی چھوٹی ہے. اس بات کو سمجھ دینا تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا بچہ بنائیں کچھ سال کا, اور اس کے سامنے باپ کھڑا ہے. بچہ باپ سے کہتے مجھے اس کی وجہ سمجھائیں, کیوں صبح 7 بجے اٹھ کے اسکول جاؤں, باہر بارش ہو رہی ہے, برف بر رہی ہے, میں کیوں جاؤں؟ مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آتی. یہ کڑوی دوائی میں کیوں پیوں؟ میں کیوں آئس کریم نہ کھاؤں؟ تو آگے سے باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں, آپ کو یہ باتیں آج سمجھ نہیں آتی. یہ جو آج آپ کو کتابیں پڑھوائی جاتی ہیں یہ کل آپ کا مستقبل بن رہا ہے. ہر بات بچوں کو سمجھ نہیں آتی نا, تو بس یہاں اپنے آپ کو جھکا لیں یہ سوچ کے کہ یہ مسئلہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا, بس میرے رب نے کہہ دیا اور سمینا واتانا, میں نے سن کے مان لیا. ہر بات کی حکمت سمجھ نہیں آتی, لیکن اس کے ساتھ ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں قادر ہے اور ہر فیصلہ کر سکتا ہے نا, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, وہ جو چاہے کرے جو نہ چاہے کرے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہیں, حکمت والے بھی ہیں, اور الحلیم بھی ہیں, حلم والے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے النافع بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے نفع دینے والے. اور اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیمز کو آپ دیکھیں نا, تو اس میں کتنی ایسی صفات ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نقصان سے بچانے والے بھی ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس جملے پہ میں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے نام بول دوں کہ جس سے یہ یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے ایک کو حلال کہ ایک کو حرام, تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے, یہ غصے کا فیصلہ بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے لوگوں کو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اسماء الحسنہ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے نا, تو سمجھ لے کہ ابھی اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح تعارف ہی نہیں ہوا. جب آپ کو کسی کی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے نا, یہ میرا باس ہے, یہ میرا شوہر ہے, ہاں یہ پرائم منسٹر ہے, یہ ہمارے ادارے کے پریزیڈنٹ ہے, تو پھر اس کے بعد عقل جھکتی ہے نا. اور جو کسی کو باسی نہ مانے, شوہری نہ مانے, پریزیڈنٹ نہ مانے, کیا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھ آئیں گی؟ نہیں آتی. یہی حال ہے آج انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بعض باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں پتا, اور بعض باتیں اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ہستی کا بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیا. اور جس بات کو سکھانے کے لیے دن میں 17 بار آیت الکرسی میں اللہ کا تعارف اور بندے کا مقام بتایا جاتا ہے وہ چونکہ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، ورنہ جس کو پتہ چل جائے گا نا کہ میری ذات کون سی ہے، میرا رب میرا دشمن نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ الودود ہے، اللہ کی ذات المقدم ہے اور المؤخر. المقدم کہتے ہیں وہ ذات جو وقت سے پہلے آپ کو خطروں سے آگاہ کر دے، اور المؤخر وہ ذات ہے کہ جو تکلیفوں کو خراب چیزوں کو آپ سے دور کر دے، تاخیر کروا دے. وہ ذات کہہ رہی ہے کہ حل اللہ البیع وحرم الربا. اب آپ اس کی جتنی مرضی باتیں کر لیں، آپ کی مرضی ہے. یہ تو جملہ تھا کہ انما البیع مثل الربا، یہ جھوٹ ہے. جو ہر وہ شخص بولتا ہے جو سود کو حلال قرار دینا چاہتا ہے، ہم ٹیلی کریں گے کہ تجارت اور سودی لین دین ایک کیوں نہیں ہے یا الگ کیسے ہے، اس کے اندر کیا فرق ہے اور کیسے نہیں. پہلی بات یہ کہ تجارت میں پیسہ اور محنت لگتی ہے، جبکہ سود میں صرف پیسہ تو لگتا ہے، محنت نہیں ہوتی، ایسی ہے نا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ تجارت میں رسک ہوتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے مال، سارا بھی ڈوب سکتا ہے اور ڈبل بھی ہو سکتا ہے، جبکہ سود میں رسک بالکل نہیں ہوتا. یہ ایک مقرر شرح ہے. پھر ایک اور فرق دیکھیے کہ وقت کے ساتھ پیسے کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. آج آپ $10,000 کہیں لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال وہ $10,000 یونیورسلی 12,000 کے ہو گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 کے ہوں. ڈالر اوپر جائے گا تو بڑھ جائیں گے، کم ہوں گے تو نیچے جائے گا. لیکن جس نے اس 10,000 پہ فکس 5% 10% کا انٹرسٹ رکھ کے پروفٹ لینا شروع کیا، یا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی یا دوسرے کے اوپر زیادتی ہوگی. تو کسی چیز کو فکس کر دینا، یہ چیز جو ہوتی ہے سود میں ہوتی ہے، جبکہ تجارت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تجارت میں معاملہ جو ہوتا ہے نا، ایک دفعہ ہو جاتا ہے. آج آپ نے ایک سودا کیا نا، ڈن، اب یا تو اس سے فائدہ ہو گیا یا نقصان. جبکہ سود میں مسلسل اضافہ ہر مہینے یا ہر سال ہوتا ہے، یعنی یہ ڈیل ختم نہیں ہوتی اگلے 20-25 سال تک. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تجارت میں ذہانت لگتی ہے، محنت لگتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے، ہر چیز حرکت میں ہوتی ہے، جبکہ سود میں گھر بیٹھے آرام سے نفع ملتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو لوگ سود کے اوپر پیسہ لگا کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، وہ گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. گھر کا سکون کیا آتا ہے کہ مرد صبح اٹھ کے گھر سے جائے، کچھ بھی کام کرے، کمائے نہ کمائے، اس کا صبح گھر سے نکلنا گھر میں خوشگوار تاثر لاتا ہے. بیوی خوشی خوشی اس کا سامان تیار کرتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اور بیوی کو وقت مل جاتا ہے گھر کو صحیح کرنے کے لیے. دوبارہ شوق سے اس کے لیے کھانا پکا کے تیار ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ اپنا پیسہ صرف اس طرح کے کاموں میں لگا کے گھر بیٹھتے ہیں، سارا دن بیوی بچوں کے سر پر ایک بوجھ بنے ہوتے ہیں. لڑائیاں ان گھروں میں زیادہ ہوں گی جہاں مرد گھروں میں رہتے ہیں. کشش ختم ہو جاتی ہے، ہر وقت کی تنقید، گھریلو زندگی برباد، بیوی پہ شک، بچوں کے ساتھ روک ٹوک. آپ اس کو کرتے جائیے، ساری باتوں میں آپ یہ کہہ دیں گے کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے اور دوسرا کام ہے وہ ایک تحریبی کام ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ ایک جیسا ہے لیکن وہ ایک جیسا نہیں. سود میں نقصان کا ڈر ہی نہیں ہوتا، اصل منی سیو ہوتی ہے، جبکہ تجارت میں کمی بیشی ہوتی ہے. خیر یہ بات تھوڑی سی سمجھ آ گئی. آگے کیا ہے؟ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس وہ جس کے پاس آ گئی اس کے رب کی طرف سے ایک نصیحت. یہاں موعظۃ من ربی سے کون سی نصیحت موجود ہے؟ یہی جو پیچھے گزر گئی اس خاص حکم کے بارے میں. اب کیا کرے؟ فانتہا، بس وہ رک گیا، یعنی اس لین دین سے رک گیا. اب اس کا معاملہ کیا؟ فلہ ما سلف، بس اس کے لیے ہے جو ہو چکا. یہ بھی نہیں کہا کہ پچھلا معاف ہے، کہا بس تم انسان ہو، اب اس کے معاملے میں مت بولو. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اتنا قبیح فعل ہے کہ اللہ نے چھوڑنے والے کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں ضرور معاف کر دوں گا، کہا فلہ ما سلف، جو کر دیا وامرہ اللہ، اس کا معاملہ اللہ پہ. ترغیب بھی ہے اور تخویف بھی ہے، امید بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یعنی اللہ اب اس کا اگلا عمل دیکھے گا آگے کیا کرتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ خود ان سے پوچھے،
یعنی یہ وہ واحد فعل ہے کہ جس پہ چھوڑنے والے کو بھی 100% یہ نہیں کہہ دیا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے لہم مغفرت و اجر کبیر, نہیں کوئی مغفرت کا لفظ نہیں ہے, کچھ نہیں کہا کہ اللہ اس کو چھوڑ دے گا, بس کا فلح ما سلف, اس کا معاملہ یہی ختم جو ماضی تھا, تم انسان نہ بولو, وامرہ اللہ, اس کو اللہ کے ذمہ ڈال دو, اللہ کے حوالے کر دو, وہ جو چاہے کر لے, چاہے اس کے کھائے پیے لیے دیے کو معاف کر دے, چاہے کچھ پوچھ لے, یا جو اس کا دل چاہے وہ کرے, تم اس بندے کے بارے میں مت بولو. لیکن ومن عادا, لیکن جس نے دہرایا, عادی ہوا, اعادہ کیا, یعنی اس بات کو سن کر پھر اسی حرکت کا اعادہ کیا, مراد کیا کہ اس لین دین سے نہ باز آیا, اولئک اصحاب النار, تو یہ آگ کے ساتھی ہیں, یہ ان کا نصیب ہے کہ یہ آگ, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں, ایک الگ ٹاپک میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں جس کا حوالہ دوں گی, کہ جہنم کی آگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کفار اور مشرکوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, مسلمان کو اس مقام کے سوا میرے علم میں نہیں ہے, کہیں ہو تو کوئی بتا سکتا ہے, کچھ گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے اور اپنے اعمال کی سزا بھگت کر واپس جنت میں بھیج دیے جائیں گے, یہ ایک جنرل اصول ہے, یہ یاد رکھے. اور اللہ کے نبی کی وہ معروف روایت ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے, یہ بات سب نے سنی ہوگی نا. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خون فیفا خالدون, یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں ایک ایمان والے یا مسلمان کہلانے والے کو بھی جہنم کے خلد کی وعید سنائی گئی, اللہم لا تجلنا منہم. کس بات کا گناہ, اتنی سزا کیوں؟ اس لیے کہ سن کے نہیں مانا, بات پہنچ گئی پھر بھی تاویلات کرتا رہا, نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا, آج ایسا نہیں, کل کی باتیں اور تھیں, آج کی بات اور, یہ تھی وہ تھی. اور دنیا میں کسی پہ آپ کو غصہ آ جائے نا, جو آپ کی بات سن کے نہ مانے, تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی, پیچھے ہو جاؤں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری بات کو سن کر نہیں مانتے, لہذا اب تم پڑے رہو اسی میں, تمہارا ٹھکانہ یہ ہے, تم کلمہ کفر کہہ چکے ہو. ان کا کفر کیا تھا کہ سود مثل الربا, یعنی سود جو ہے وہ بے کے برابر ہے. اللہ کے ایک حکم کا انکار کرنے والا بعض اوقات پورا منکر ہو جاتا ہے. یہ ایک جنرل سا اصول یاد رکھیے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک حکم کا منکر سارے حکموں کا منکر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے. یہ دوسری حجت لکھ لیجئے, پہلی کیا تھی, حرم اللہ ربا, اب یہ دوسری دلیل ہے اور وہ بھی الحمدللہ قرآنی کی ہے. کیا کہ اللہ مٹاتا ہے, یمحق, محق کا لفظ ہے اس کے اندر چھپا ہوا, مٹا دینا, وائپ آؤٹ کرتا ہے, اس کی مت مارتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ سود کو جڑوں سے اکھاڑ دینا چاہتا ہے. اور وہ یوربی صدقات, اور صدقوں کو پروان چڑھاتا ہے. یوربی کا لفظ ربا سے ہے, یہ لفظ دونوں میں ایک ہی ہے, ربا اور یوربی میں, ادھر مراد ہے پروان چڑھانا, بڑھاتا ہے اپنے, اس کو اچھا کرنا چاہتا ہے. کیسے, اس جملے کو دو طرح سے آپ سمجھیں گے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ قانون بنے, وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے سود کا نظام ختم ہو جائے اور صدقات کا رواج عام ہو جائے. ایک مطلب یہ ہے جو بھی کچھ سمپل سمجھ میں آ رہا ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس مال میں سود کا مال جمع ہو جائے گا وہ بالآخر اللہ کے حکم سے مٹ جائے گا. یمحق اللہ الربا, جو مال سود والا ہوگا وہ کبھی پھلے پھولے گا نہیں. اور اس کے بارے میں عام کہاوت ہے کہ سود خور پر 40 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ اس کے مال پر محاق آ جاتا ہے. محق یہ جو لفظ ہے نا, اس کو اردو میں گھاٹا کہتے ہیں, گھاٹا, لاس, محاق. 40 سال کے بعد وہ انڈسٹری ضرور ڈوبے گی, وہ چیز ضرور بینک کرپٹ ہوگی, یہ ایک حد بتائی گئی ہے.
اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، پائیداری نہیں ہوتی. اور یورب صدقات سے مراد کیا ہے؟ کہ جو صدقے میں مال دیا جاتا ہے یا نیکیوں میں لگایا جاتا ہے وہ بظاہر ہاتھ سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مال بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. اس میں ایک مفسر ہے شیخ محمود، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، ان کی کتاب ہے انگلش کی مین اینڈ منی، اس میں لکھتے ہیں کہ تین چیزیں سود کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں. جتنا سود بڑھے گا اسی قدر نمبر ایک بے روزگاری، لے آف ہوں گے لوگ، جاب لیس پیپل زیادہ ہوں گے. دوسرا افراط زر، انفلیشن. افراط زر سمجھتے ہیں؟ افراط کہتے ہیں زیادتی کو اور زر کہتے ہیں دولت کو، یعنی مال کچھ لوگوں میں تو بڑھتا جائے گا اور کچھ لوگوں میں کچھ نہیں ہوگا. یہ سود کا بچہ ہے. آپ کہہ لیں کہ سود کا بیبی کیا ہے؟ کہ امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ ہم بعد میں. تیسری چیز، اس کے نتیجے میں شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. جتنا سود کی شرح بڑھے گی اتنی بے روزگاری بڑھے گی، اتنا افراط زر بڑھے گا، اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ایک سرکل آ جاتا ہے، اس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، بینکوں کی صورت میں دیوالیہ پن ہو جاتا ہے. اور آپ بڑے بڑے نام دیکھیے، اس وقت گلوب میں نہیں ہے وہ لوگ، کل وہ نام پورے گلوب کے اوپر چھائے ہوئے تھے، سپر پاور سی، آج وہ نہیں دکھتے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے اندر یہی سسٹم ہے. اور آج جو نام ہے نا، یہ چند سالوں کے بعد نہیں رہیں گے، یاد رکھیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں یہ نظام آئیں گے وہ لوگ اپنی موت مر جاتے ہیں. اور آج پوری انسانیت بلک رہی ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں اکانومی کا اتار چڑھاؤ آیا ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہی سسٹم ہے. آج چند نام، چند بڑی بڑی پارٹیز نام کی دکھتی ہیں اور غریب چھوٹا تاجر پنپ نہیں پا رہا نا، اس کی وجہ یہی سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کی بات ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پالے گا چھوٹے سے صدقے کو، اللہ پالتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نصیب، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ شکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. یہ دو ٹائٹل کس کو دیے گئے؟ سود خور کو، سود کے لین دین کو. کفار کیوں ہے وہ؟ کیونکہ نہ شکر ہے. ایک لفظ ہوتا ہے کافر اور یہ ہے کفار، زیادہ بڑی بات ہے، کیونکہ وہ نہ شکرا ہوتا ہے. اللہ نے اس کو پہلے ہی مال دیا ہوا تھا، وہ دوسروں کا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. اور عظیم گناہگار کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دوسروں کے حق پر بھی ڈاکہ مار کر اپنی دولت کو جو بڑھاتا ہے نا، پھر اس کو گناہوں کے کاموں میں ہی استعمال کرواتا ہے. ظاہر لوگ کچھ سسٹمز کو دیکھتے ہیں دنیا میں، ادھر ادھر پلتے پھولتے، وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں ملک کتنا اچھا چل رہا ہے، اس کے اندر یہ ہے وہ ہے. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سود سے مال نہیں بڑھتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، اس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، کہ سود خور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے جسم پہ ورم ہو جائے، سوجن ہو جائے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا، جسم پھول جاتا ہے، سوج جاتا ہے، ورم ہوتا ہے. اب ورم کی جو زیادتی ہے نا، اس سے بدن بظاہر تو بہت موٹا لگتا ہے، لیکن ہر سمجھدار انسان جانتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ زیادتی پسندیدہ نہیں، یہ زیادتی موت کا پیغام ہے. اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن وہ مال کے فوائد اور اس کے ثمرات اس سے بالکل فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. تو اللہ کی یہ بات بالکل سچ ہے، کبھی بھی یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ کسی نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا. جس کو اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہے، خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ جو تُو نے دیا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے چلاؤں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سودی کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ سٹہ بازی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک بندہ آج کروڑ پتی ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور اگلے دن کوئی ایسا سٹہ لگا کہ وہ نیچے پڑ گیا. سنے ہوئے نا اپنے جو شیئر گرتے اور بڑھتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں کہ جب لوگ صرف ایزمپشن کی بنیاد پہ کام کرنے لگتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک معاملے ہوتے ہیں.
عام طور پہ بھی لوگ غریب ہو سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ آج بہت اچھے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال تھوڑے کم اچھے رہے ہیں، اگلے 10 سال میں وہ بالکل غریب ہو جائے، یہ پاسبل ہے. جہاں یہ تدریج ہوگی نا تو سمجھ لیں کہ یہ فطری تدریج ہے. کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے کاروبار کے بگڑنے کی، لیکن جہاں یہ انٹرسٹ میٹر ہوں گے نا تو اس میں رات دن کی بات ہے. جس کا تکا لگ گیا وہ آج رات کروڑ پتی ہو گیا، اور جس کو ایک دم منی مل گئی وہ اس کا صحیح استعمال کہاں کرے گا، اور جس کے پاس اتنی تھی جب وہ ایک دم نیچے گرتا ہے تو بینک کرپٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جا کے آج کسی کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے گھر کے اوپر، اور آپ ایک ہفتے کے بعد دکھے تو وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ سیل پہ آ جاتا ہے، فور کلوجر آ جاتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی اونچ نیچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات سمجھانے اور بتانے کے بعد دوبارہ رغبت دلاتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں ادا کی، وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. دیکھیے کتنا پیارا ہے ہمارا رب، کس طریقے سے لوگوں کو رغبت دلاتا ہے. سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے میں سود کا رواج عام تھا، لوگ اندر گڑے ہوئے تھے، یعنی اتنا زیادہ یہ سود تھا کہ جس کو کہنا چاہیے کہ بنیادوں میں آ چکے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں جب سود کی حرمت کی بات کی تو جو مسلمان تھے انہوں نے تو الحمدللہ سود کے معاملات کو ترک کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات جو تھے نا وہ سود کی بقایا رقموں کے دوسروں پر تھے. سمجھے؟ مثلاً اللہ نہ کرے کہ اگر میں کسی سے سود کا لین دین کرتی تھی اور آج میں نے توبہ کی، لیکن اب میں نے بھی تو کسی کا دینا ہے نا، انہوں نے تو نہیں ابھی توبہ کی نا، یہ مسئلہ پیش ہو گیا، سود حرام ہوا. سچے مومنوں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ختم، لیکن کچھ نے کچھ کا دینا تھا، تو جن کا دینا تھا اب وہ کھڑے ہو گئے. اس موقع پہ ایک واقعہ پیش آیا، بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، سا قاف یافا، اور بنو مخزوم، یہ آپس میں سود کے معاملات پہ لین دین کرتے تھے، اور اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تجارتی سود چلتا تھا، کیونکہ کچھ لوگ یہ شبہ دیتے ہیں کہ اس دور میں تو صرف وہی سود تھا جو غریبوں کو قرضے کے طور پہ دیا جاتا تھا، تو ان کا سودی معاملہ تھا. بنو ثقیف کے کچھ لوگوں کا سودی مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا. اب ہوا کیا کہ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے، تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہیں سمجھا، کہ بھی اب تو سمجھ آ گئی اب ہم نہیں دیں گے. اب بنو ثقیف کے جو لوگ تھے انہوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کی ہوئی تھی، لہذا بنو مخزوم کے لوگوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ کرنا پسند نہ کیا. جھگڑا ہوا، مقدمہ مکہ مکرمہ تک پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی. یہ وہ دور تھا جب مکہ فتح ہو چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا امیر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عتاب بن اسید کو بنایا ہوا تھا. انہوں نے یہ جھگڑا جب دیکھا کہ طول پکڑ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں اس معاملے کو کیسے ٹیکل کروں، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو اب تم مسلمان ہو چکے ہو، داخل ہو چکے ہو، تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی حکم دے دیا کہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر توبہ مسلمانوں نے کی ہے تو جن لوگوں نے نہیں کی وہ اعتراض کر سکتے ہیں بھائی ہمارا کیا قصور ہے. تو اس کے لیے ہم پیچھے ہسٹری میں دیکھیں گے کہ سود کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں چلتی آ رہی تھیں، تدریج کے ساتھ یہ قانون بنا. میں چاہوں گی کہ آیتوں کے بعد اس پوری تدریج کو آپ کے سامنے رکھوں، یا صرف حوالوں میں نوٹ کر لیں کہ کئی سال میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کیا. لیکن جو آخری مہر لگی تھی نا وہ خطبہ الوداع کے موقع پہ لگی تھی، حجۃ الوداع کا موقع تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری دور تھا. اب اس وقت کچھ لوگ جو مسلمان تھے ان کا پیسہ مکہ والوں نے دینا تھا جو بھی مشرک تھے. سمجھ گئے نا, آپ نے توبہ کی ہے اور ایک مسئلہ یہ کہ آپ نے بھی لوگوں کو دینا ہے. وہ توبہ شاید آسان ہوتی ہے لیکن آپ اس وقت توبہ کریں جب لوگوں نے آپ کو لاکھوں دینا تھا تو چیخیں نکل جائیں گی نا. آپ کہیں گے نہیں ذرا یہ لے لوں پیسے پھر توبہ کروں گا. حجت الوداع کے موقع پہ حالات یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو دینا تھا اور اس وقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا تھا اور کہا کہ لوگوں, زمانہ جاہلیت کے سارے سودی معاملات جو ہیں اس کو میں آج ترک کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے خاندان عبد المطلب اور ابو طالب جو ہیں عبداللہ بن عباس کا سود معاف کرتا ہوں, جو میں تم سے اب نہیں لیتا. یعنی اس وقت مسلمان لینے والے تھے لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کے بعد یعنی سود کا معاملہ ختم, اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی, سود کی زائد رقم نہ ملے گی اور نہ تم زیادتی کر کے کسی پر ظلم کرو گے اور نہ کوئی راس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا. اور سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے جس میں بہت بھاری رقمیں غیر مسلموں کے ذمے بطور سود کے عائد ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا کہ اگر آج تمہاری توبہ سے کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے تو جس وقت یہ حکم شروع ہوا تھا تو مسلمانوں نے اپنا نقصان کر کے کیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ایسے موقع میں صرف اصل رقم دی جائے گی. جو پچھلی چیزیں ان کو بتایا جا سکتا ہے لیکن وہی بات ہے نا کہ جب ہم خود اپنے دین کو نہیں سمجھتے اور نان مسلم سے اس بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پہلے تو ان کے سامنے اقرار جرم کرنا ہوگا نا کہ ہمیں پہلے اپنے اسلام کا بھی پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ کے یہ بتا دیا, ایک جنرل سا اصول سمجھا دیا کہ توبہ کا عملی طریقہ کیا ہے. یعنی پچھلی آیت کو ہم نے زیادہ کھول کے نہیں دیکھا لیکن اس میں خلاصہ کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں کو مانے. اور وہاں آپ دیکھیے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت کو پہلی آیت جو سود کے بارے میں تھی کہ خطی بن کے وہ شخص اٹھے گا اس سے ٹیلی کر کے دیکھے, اور اس سے اوپر بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بات تھی نا. کیا پتہ چلا کہ سود سے جو چیز بندے کی سب سے پہلے جاتی ہے نا وہ اس کا امن چین سکون چلا جاتا ہے. اس کو لینا ہے ایمان, پھر عمل صالح, پھر نمازیں, پھر زکوٰۃ کی ادائیگی. سود لینے دینے کی وجہ زکوٰۃ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوف سے خالی کر دے گا. پھر بات میں بات کر دی کہ اب جو پچھلی پیمنٹس ہیں ان کو ٹیکل کر لو. اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر جب آ جائے گا تو انسان دوسری چیزوں کی طرف نہیں دیکھے گا. اور یہاں پھر وہی بات کہوں گی کہ اسلام کی یہ امتیازی شان ہے کہ لوگوں کو صرف قانون نہیں دیے, لا نہیں سکھایا بلکہ دل سوزی بھی کی. اتک اللہ کا جو لفظ ہے نا آیت 278 میں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکم سنا کے بتا کے بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں نہ آئے. آج اب کسی کو اگر ایسے لین دین میں دیکھتے ہیں نا تو اس پہ بات کرنے سے پہلے اس کے اندر تقوی کا بیج ڈالیے. کوئی ایسی چیز اس کے لیے اویلیبل کیجیے جو اس کو اللہ کا خوف سکھائے, اللہ کی محبت سکھائے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دے. تقوی کے بغیر کسی کو یہ کہنا سود چھوڑ دو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بچے کے ہاتھ سے زبردستی چھری چھوڑانا, وہ چھوڑے گا بھی نہیں, ہاتھ اس کا بھی زخمی ہوگا, چوٹ آپ کو بھی لگ سکتی ہے. تو تقوی جو ہے وہ چھڑواتا ہے. اور اس حال سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کنتم مومنین, یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ پھر سود کو چھوڑ دے. مفسرین کہتے ہیں کہ اصل حکم کیا تھا, اس آیت پہ نظر رکھیے 278 پہ, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. اصل حکم یہی ہے نا, چھوڑ دو جو پیچھے رہ گیا سود میں سے. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اتک اللہ اور اس کے بعد ان کنتم مومنین کی بریکٹ کیوں لگائی, کیونکہ یہ حکم بڑا سخت لگا لوگوں کو, طبیعتوں پہ بڑا بوجھل تھا. تو کہہ دیا دیکھو اس حکم کی خلاف ورزی تمہارے ایمان کے منافی ہے, تو ایمان ہے تو پھر تمہیں یہ حکم ماننا پڑے گا. پھر اس کے بعد پانچویں آیت اس مضمون کی, سب کچھ پتہ چل گیا لیکن اس کے بعد فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کرو. کیا نہ کرو, اس کا اشارہ ہے وَذَرُوا پہ, یعنی نہ چھوڑو. لَمْ تَفْعَلُوا ادھر کے کہ نہ چھوڑو یہ کام, یہ لین دین, تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. ایک سٹریچ میں ترجمہ کیا ہوگا؟ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ ہے اتنی بڑی بات، اور مفسرین نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ پورے قرآن پاک میں جس جرم پہ سب سے بڑی دھمکی دی گئی ہے نا، وہ سود ہے. کیونکہ کسی اور گناہ پہ یہ نہیں کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لین دین کرنے والوں کے ہاتھوں میں تیر دیں گے اور انہیں کہیں گے آؤ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرو. کر سکتا کوئی؟ نمرود نے کوشش کی تھی نا، اس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مناظرے میں یہ کہا تھا کہ میں بھی اپنی فوجیں لے آتا ہوں اور تم اپنے رب کو بھی کو لے آئے تو مقابلہ کر لیتے ہیں، جس کے لشکر جیت گئے وہ خدا ہے. کہا ٹھیک ہے، لے آؤ جس کو لانا ہے. جو لا سکتا تھا لے آیا، فوجیں جمع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں صرف مچھروں کی فوج بھیجی تھی، ماسکیٹوز، کیونکہ اللہ کے لشکر ہیں، سارے اللہ کے جنود ہیں. للہ ما فی السماوات، اور اتنے مچھر آ گئے تھے کہ چند منٹوں سیکنڈوں میں اس کی پوری فوج کو چاٹ کے رکھ دیا، گوشت اور ہڈیاں الگ کر دی. روایات میں آتا ہے کہ سورج کی روشنی چھپ گئی تھی، اتنے مچھر آ گئے تھے دنیا میں، اور انہی میں سے صرف ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا تھا اور اس کے ذریعے سے سر میں گیا. کئی سال، صحیح نام تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کئی سال تک وہ مچھر اس کے دماغ میں گھسا رہا، اور اتنی تکلیف اس کو ہوتی تھی کہ اپنے سر پہ جوتیاں مرواتا تھا، اور بالآخر اسی مچھر کی وجہ سے وہ مارا. اللہ اتنے بڑے طاغوت کو ایک مچھر سے مروا سکتا ہے، کیوں؟ کہ جس عقل میں اللہ کا حکم نہیں سماتا نا، پھر وہ اللہ کے آگے اتنی بے بس کر دی جاتی ہے کہ صرف ایک مچھر بھی اس کے لیے کافی ہے. یہاں وہی بات کہہ دی کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اس کے سامنے بچ نہیں سکو گے، تم اس کی بات کو مان جاؤ، نہیں مانتے تو پھر چھوڑو. اور یہ آیتیں نازل ہوئی تھی نا، اس کے بعد پھر قانوناً سود ایک جرم قرار دے دیا گیا تھا مکہ میں، فوجداری جرم، مطلب جس پہ فوج کشی بھی ہو سکتی ہے. اور فتح مکہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس میں پھر قانوناً بند کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ کوئی ملک اگر اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے تو اس کی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لین دین کو بند کرے. اور عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو اللہ کے نبی اپنے عمال کے ذریعے سے آگاہ کرتے رہے. عمال وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے زکات کا مال جمع کرنے جاتے ہیں. اور یہ سب گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر ہم تمہاری طرف لشکر کشی کریں گے. یعنی اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی ڈنگے کی چوٹ پہ یہ کہتا تھا نا کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی طرف اپنی فوجوں کا رخ بھی کر سکتے تھے. اور آج بھی یہی حکم ہے، لیکن آج اس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں تو لگتا ہے کہ کہانی بالکل اس سے الٹ ہے. تو یہاں یہی بات کہہ دی گئی کہ چھوڑ دو گے تو بہتر ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اب توبہ کرتے ہو، نہیں کرنا چاہتے ایسی چیزوں کو، تو اب کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا، اب توبہ کریں تو کہاں جائیں؟ بس ایک شخص ہے، اس کا پورا لین دین ہی اس معاملے میں تھا، آج توبہ کرتا ہے تو کیا کرے؟ سڑک پہ کھڑا ہو جائے، جا کے کوٹھی میں سے نکل کے کہیں ٹنکوں کی کوٹھی ڈال لے؟ نہیں. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف. وہ پیچھے یاد کرو جب پہلے دن کام شروع کیا تھا، انٹرسٹ سے پہلے جو تمہاری اصل منی تھی نا وہ اب بھی لے سکتے ہو، اور جو کھا چکے ہیں لے چکے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اللہ کی طرف امر ہے، پڑھ چکے نا ما قد سلف، پیچھے جو گزرا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اب جو کرو گے اس میں سے صرف اپنے لیے لے سکتے ہو. پیچھے کا کیا معاملہ تھا؟ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اب کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے اصل مال ہے. یہ کیوں اجازت دی؟ اس لیے کہ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ کوئی تم پہ ظلم کرے. تم کسی پہ ظلم کیسے کرو گے؟ کسی کے ساتھ کسی سے سود پہ مال لے کر. اور تم پہ ظلم کیا اگر تمہارا اصل بھی نہ تمہیں دیا جائے؟ دیکھیے کتنے سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ پاک تھا اور اس میں اتنا ناپاک مل گیا. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری اصل کہاں پہ رکی اور میں نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دیتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں سے وہ ساری چیزوں کو تم دیکھ لو، جو اصل تھی وہ لے لو اور باقی جو اوپر کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بہت پیارا نقطہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی توبہ نہ کرے، ان تبتم کی بات تھی نا، یہ شرط ہے، یعنی اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو پھر اصل مال بھی نہیں ملے گا. یعنی اصل مال لینے کی شرط توبہ ہے، توبہ نہیں کرتے تو پھر اصل بھی نہیں ملے گا. یعنی کوئی مسلمان ہونے کے بعد بھی سود کو اگر حرام نہ سمجھے، اس سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تو پھر تو وہ شخص اسلام سے نکل گیا، کیونکہ مرتد ہو گیا اور مرتد کا مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. پھر جو زمانہ اسلام کی کمائی ہوگی وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جائے گی، اور کفر کے بعد کی جو کمائی ہوگی وہ بیت المال میں جمع ہوگی. یعنی اس کے لیے تو پھر بس ایک آگے کا راستہ اس دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال ایسا شخص اگر اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملا لے، گروپ بنا لے اور ایسی اسلامی حکومت کے خلاف جتھے بازی کرے، تو وہ حکومت پھر اس کا مقابلہ کرے گی اور اس کو باقی قرار دے گی، اس کا مال ضبط ہوگا، بیت المال میں امانت کے طور پہ رکھا جائے گا. ہاں جب توبہ کرے گا تو اصل مال واپس دے دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہنے کے بعد ایک اور قانون دیا. اب یہاں پہ دراصل سود کا معاملہ پورا ہوا. اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ تنگی والا. کون؟ بریکٹ میں لکھیے قرض لینے والا. عموماً سود کا لین دین جو ہوتا تھا ماضی میں، وہ قرض دار کو سود دینا پڑتا تھا، یعنی وہ لوگ جو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرضے لیتے تھے. تو غریب کو نہ صرف یہ کہ صدقہ دے کے کچھ دیا جائے، جو بڑے بڑے دولت مند رئیس تھے وہ سود کی شرطوں پہ قرض دیتے تھے. یہ عام معروف قسم ہے سود کی، کہ کسی کو سود دیا جاتا تھا اس کے قرضے. مثال دیتی ہوں کہ ایک غریب عورت ہے، گھر میں کام کرتی ہے، کوئی ایسی ضرورت آ گئی کہ اس کو 2000 روپے کی ضرورت پڑ گئی. وہ کہتی ہے کہ باجی مجھے 2000 روپے دے دیں. ایک عام تھا حکم. صدقات کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ اسلامی نظام ڈالتے ہیں تو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کسی کو 2000 کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج بھی اسلام کا وہ نظام لا کے دیکھیں بیلنس، تو غریب امیر ہو جائے گا اور جو بہت بڑا کروڑ پتی ہے نا، وہ تھوڑا نیچے آئے گا اور دولت بالکل بیلنس رہے گی. دولتم بینکم، آگے لفظ آئے گا کہ دولت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاتھوں میں کھیل لے سب کے پاس. سود کا یہ تحفہ ہے کہ امیر اتنا امیر ہے اور غریب اتنا غریب ہے. چند نام جو ہے وہ مارکیٹ میں اپنی منوپلی بنا کے بیٹھے ہوئے اور باقی دوسری طرف ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ مثال ہے کہ عورت غریب ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اسی سسٹم کی وجہ ہے کہ صدقات جب نہیں دیے جاتے تو لوگوں میں غربت آتی ہے. اب ایک حکم یہ تھا کہ اس کو 2000 دے دو، اور کو اچھا جب ہوگا تو دے دینا. پہلا سب سے آسان عمل تھا کہ اس کو ایسے ہی دے دو، صدقہ کر دو. نہیں کر سکتے، ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا. دوسری اس سے نیچے کی بات کیا تھی؟ کہ تم اس کو دے دو اور شرطیں کر لو کب دو گے. یہ اگلے ہی سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، قرض کے معاملات اور جس میں یہ سب کریڈٹس کے مسائل اور یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ دوسری بات تھی کہ اس سے کہہ دو بھئی یہ 2000 کتنی قسطوں میں دو گی، انسٹالمنٹس میں دو گی، وٹ ایور. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے لے کے جاتا ہے کہ اس نے قرض دیا، اس نے کہا بھائی جی یہ 2000 دے دو، میں اگلے 3 ماہ کی تنخواہ میں کٹا دوں گی. اب 3 ماہ گزر گئے، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ کدھر ہیں پیسے؟ تو وہ رونے لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتی ہے بھائی کہاں سے لاؤں اور اتنی ضرورت تھی. تو اس کے لیے اللہ کرے وہ ان کا نازو اسرتن، وہ شخص جس نے تم سے قرض لیا تھا، قرض اس سے واپس لینے کے وقت تم اگر دیکھتے ہو کہ وہ تو بہت تنگی والا ہے، وہ کہاں سے دے گا 2000، اس کے تو بےچارے کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے. تو فنزیرتن الی میسرہ، تو مہلت دے دو اس کے کشادہ ہونے تک. میسرہ یسر سے آسانی تک، یعنی تم احسان کا معاملہ کرو۔ ایک طرف پیچھے فوت خور کی بات تھی کہ وہ خون نچوڑ رہا ہے، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے تم سے قرض لیا ہوا ہے اس کو مہلت دے دو۔ اور مہلت دے دو، چلو تم نے کہا تھا 3 ماہ بعد لے لو گے، اب کہہ دو نہیں، اچھا چلو اور 3 ماہ کا وقت لے لو، 6 ماہ کے اندر دے دو۔ اور اگر تم اور بھی اللہ کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہو نا، تو وان تصدق ہو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، اس کو کہو میں نے کیا کرنا ہے 2000 لے کے، جاؤ میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتی ہوں، تو فرمایا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اصل یہ بہتر ہے، لیکن انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے اور زیادہ لینے کی بجائے اس کو معاف کر دو۔ اس میں بہت ہی پیاری روایات آتی ہیں کہ جس کو آپ نے قرض دیا اس کو مہلت دیں، اور اس مہلت کے نتیجے میں آپ کو ملے گا کیا؟ الحمدللہ جس نے بھی شعور کے ساتھ یہ آیتیں پڑھی ہیں نا، تو اس کو لوگوں کو قرض دینے کی عادت تو ہو گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں نا، وقت پہ وہ نہیں دے سکتا، تو ہر دن اتنا ہی پیسہ یا مال صدقہ کرنے کا اجر آپ کے نام اعمال میں ہوگا۔ میں تو اس پہ پورے شعور اور خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے قرض لینے آئے لکھے اور ساتھ ہی بتا دے کہ میں 1 ماہ بعد دوں گا، اور پھر مجھے نہ دے، تو میرے لیے ہر دن اتنے ہی پیسے صدقے کے ملیں گے۔ قرض کی بہت ساری باتیں اگلے رکوع کے ساتھ بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کہا کہ اس کو معاف کر دو، تنگ دست کے اوپر رحم کرو، ایک طرف تو تم اس کا خون چوس رہے ہو اور دوسری طرف تم اس کے ساتھ یعنی اتنی نرمی کا معاملہ کر رہے ہو، غریب بھائی ہے، تمہاری جیسا انسان ہے، تم اس کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، پھر یہ قرض قرض حسنہ بن جائے گا جو تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا، اس کا کام چلا دو، اس کے لیے اچھے طریقے سے معاملہ کرو، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم پھیرے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر نفس کو پورے کا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کتنی میننگ فل آیت آئی ہے اس موضوع پہ، اور یہ آیت قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، ترتیب کے اعتبار سے۔ اس آیت کے کچھ ہی دن کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے نا، وہ پھر ضرور ہی لوگوں کو مہلت دے گا اور لوگوں کے لیے نرمی کی بات سوچے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت کی بہتری چاہنے والے دنیا کے بہت بڑے بڑے نقصان کو بھی دل کی خوشی سے مان جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیں دنیا میں جینے کے طریقے سکھائے، اس کے پاس ہم جائیں گے اور اس کے سامنے کھڑے کرے جائیں گے کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ آج اگر دنیا میں کسی نے تمہارا حق مارا تھا، اور میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا تھا، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اس کے بدلے میں آخرت میں اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس چیز کو واقعی صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا دل دے گا، اتنی ہی قیامت کے دن ہمیں وسعت ملے گی۔ طبرانی کی روایت نوٹ کر لیں، آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح وہ روایت بھی نوٹ کر لیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص کسی مفلس قرض دار کو مہلت دے گا، تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس کے ذمے واجب تھی، اور یہ حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے گی اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا، تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ دل چاہتے ہیں نا اس قرض دینے کو، لینے والوں میں سے بننا چاہتا ہے بندہ کہ دینے والوں میں؟ اور مسلمان کا مال یا تو اپنے فائدے کے لیے یا دوسرے کے لیے، اس لیے اگر آپ نے کہیں بھی اپنے مال رکھے ہوئے نا جمع کر کے، رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو انویسٹ کر لیں دوسروں کو قرض دے کر، لون فری۔ ان آیتوں پہ ہم نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا جب ہم آر کے پی کلاس میں تھے، کہ کسی طریقے سے لوگوں کے لون چھڑائے جائیں۔ ابھی بھی آن لائن پہ اس کی انفارمیشن ہے، لیکن چونکہ اس کے کئی مراحل ہیں، بگ پروسیس ہے، تو اس پہ کئی باتیں عملی طور پہ ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرض خواہ کو مہلت دے دے۔ جو آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے 31 یعنی 31 ڈیز، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 9 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ آیتیں پوری ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں اب سود کے اوپر اگلی آیتوں کے حوالے سے دیکھیں گے، اب اس سے اگلی آیتوں کو بھی ہم ساتھ لیں گے، کیونکہ قرض اور سود کا باہمی تعلق ہے، بلکہ قرآن پاک میں اور بھی دو جگہوں پہ جہاں یہ بات ہے، تو اس کی روشنی میں آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سنیں گے۔
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ دگنے سے دگنا کر کے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے سود کے موضوع کی دوسری آیت ہے، اس سے پیچھے سورۃ بقرہ کی 6 آیات ہم کر چکے۔ اب اگر ہم اس آیت کو دیکھ لیں تو در حقیقت اس میں اس معاشرے کے ایک معروف طریقے کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور وہ کیا تھا کہ جاہلیت میں سود خوری جو تھی عام تھی، اور ایک کے بعد دوسرا سود دیتے تھے، یعنی جس کو آج کی زبان میں مرکب سود یا کمپاؤنڈ سود کہہ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سے منع کر دیا کہ لا تاکل الربا، مت کھاؤ سود. یہاں بھی لفظ ربا آیا ہے اور پیچھے بھی تھا، تو ضروری ہے کہ اب ہم تھوڑی سی بات اس کے لفظوں پہ بھی کریں. ربا کا لفظ جو ہے را با اور واو سے ہوتا ہے، یا سے بھی آ سکتا ہے، ربوا کا لفظ بھی اسی سے ہے. اس لفظ کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں بہت مدد ہوگی. ربوا کہتے ہیں بلندی کو، ٹیلا، کسی چیز کا ابھار، جیسے گلٹی ہوتی ہے نا. اب ہم سب اگر اپنے اوپر غور کریں کہ ہم بچپن میں کیسے تھے اور اب کیسے ہوئے، ہاتھ چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے. یعنی نارمل گروتھ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ گرو کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے. لیکن اسی میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اوپر ایک چھوٹی سی گلٹی بن جاتی ہے، گروتھ اس کی بھی ہو رہی ہے لیکن وہ گلٹی ہمارے ہاتھ کو بڑا نہیں کر رہی، بلکہ ہمارے ہاتھ کے اوپر ایکسٹرا چیز بن رہی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ لفظ ربا کی اصل سے سمجھ سکتے ہیں کہ سود، سود کا لفظ اردو میں ہے، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں اور اس لفظ سے بھی اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں. سود کا لفظی معنی ہوتا ہے کالا، بلیک، اسود کالے کو کہتے ہیں، بہت کالا سیاہ. تو شاید یہ پھر بلیک منی کی طرف اشارہ ہے، اس کی گندگی کی طرف اشارہ ہے. انگلش میں دیکھ لیجئے تو انٹرسٹ کہتے ہیں، اور بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے یہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ سود کا لین دین یا معاملات کو کرتے ہیں وہ صرف لفظ انگلش پہ ہی غور کرتے ہیں، ورنہ عربی کا لفظ دیکھ لیں تو ایک ایسا اضافہ ہے جو اصل مال کے اوپر اس طرح، یہ دیکھیے تہ ب تہ، ایک سمجھیں کہ یہاں پہ گول چیز تھی، اس کو بڑھنا یوں چاہیے تھا کہ وہ بڑھتے بڑھتے اس کا ریڈیس بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے روٹی پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہو جاتی ہے، یہ عام روٹی ہے. لیکن ربا کا لفظ کہہ کہ اس گول چیز کے اوپر اب ایک چیز لگتی جا رہی ہے تہ تہ، اور ہوتے ہوتے وہ ایک چھوٹی سی ڈھیری بن جاتی ہے. تو سوت جو ہے نا یہ کینسر کی گلٹی ہے. جو لوگ سائنس کی زبان جانتے ہیں کینسر کیا ہے، آپ کے سیلز کی ارریگولر گروتھ، آپ کے جسم کے اندر صحیح گروتھ ہونے کی بجائے ایک ہی جگہ پہ آپ کا سیل بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ دوسرے سیلز کا سارا اثر چوستا ہے اور وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے. بہرحال اس لفظ کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں ہے، بظاہر لگتا ہے کہ مال بہت بڑھ رہا ہے، مال کا ڈھیر لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت جو اصل مال ہوتا ہے نا اس کا بھی خون نچوڑ رہا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا کہ سود نہ کھاؤ. جہاں لفظ سود آتا ہے فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور ایک احتجاج آتا ہے کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے اور اس میں تو ہر چیز پہ پابندی ہے، اور اسی طرح اسلام نے سود کو بھی حرام قرار دیا. بہت تھوڑے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام نے سود کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی سود حرام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی اس میں بھی سود حرام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہی چیز انجیل کی صورت میں آئی اس میں سود حرام ہوا، اور اس سب کے دلائل موجود ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچی مکہ والوں کے پاس، تو عرب معاشرہ جو تھا وہ پورے کا پورا سود پر چل رہا تھا. اتنا زیادہ اس کا رواج تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. مختلف طریقے سے لوگ یہ معاملہ کرتے تھے، لیکن جب 8 ہجری میں اللہ تعالی نے ربا کی آیتوں کے ذریعے سے حرمت کر دی تو صحابہ کرام جو تھے ان کو ایک منٹ بھی نہیں لگا اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ معاملہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن پاک میں تقریباً 8 سے 9 آیات ہیں جو سود کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم بتاتی ہیں، جس میں سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت جو بھی ہم نے دیکھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس میں منع کر دیا کہ سود در سود نہ کرو، مرکب سود نہ کرو. پھر اس کے بعد سورت نساء میں بھی دو آیتیں ہیں سود کے بارے میں، آیت نمبر 160 اور 161، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ فبظلم من الذین ہادوا، یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تین پر حرام کر دیں، اور اس سبب سے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت کے راستے سے روکتے تھے، اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دردناک سزا کا سامان مقرر کیا ہے. ان آیات میں خاص طور پہ یہود پہ تنقید کی گئی کہ ان کی شریعت میں بھی سود حرام تھا، لیکن انہوں نے باقی چیزوں کی طرح اس حرام کو بھی حلال قرار دیا. اس کے علاوہ سورت روم کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر 39 جو ہے، اس میں بھی سود کا تذکرہ ہے، گو کہ اس آیت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعی سود کے بارے میں، اور بعض اس میں تھوڑا سا فرق بھی رکھتے ہیں. آیت کیا ہے؟ وما آتیتم من ربا، اور جو چیز تم اس لیے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے، تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی. اور جو زکات تم دو گے جسے اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود اور صدقے کا تقابل کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ سود صدقے کا اپوزٹ ہے، ایک بالکل مختلف مینٹلٹی ہے، سوچ بھی فرق ہے. اس میں ایک دوسرے کی محبت ہے، اس میں ایک دوسرے کا خون نچوڑنا ہے اور پینا ہے. پورے قرآن پاک کے علاوہ تقریباً 40 کے قریب روایات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلی اور ہم تک پہنچی، جس میں سود کی حرمت بیان کی گئی. چند آیتیں صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو قرآن کے بعد سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پورے حوالے نہیں، صرف خلاصہ دوں گی تاکہ آپ اس وقت اس بات کو نوٹ کر سکیں اگر آپ کرنا چاہیں، اور اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو ہر ایک حدیث کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. ایک پہلی روایت جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں، تو ان 7 میں سے چوتھے نمبر کی چیز جو تھی آپ نے فرمایا کہ سود کھانا. دوسری روایت صحیح بخاری ہی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے، پھر ہم آگے چلتے گئے. اور میں اشارتاً بتا دوں کہ یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو 2 فرشتے آپ کے پاس لائے گئے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک زمین کا سفر کروایا تھا، اور اس کو اسراء کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلا سفر جو تھا وہ بیت المقدس سے آسمان کا تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمینی سفر میں تھے تو راستے میں کچھ مناظر دکھائے گئے تھے، جنت اور جہنم کے، اور کچھ پچھلی قوموں کی چیزیں دکھائی گئی. انہی میں سے ایک چیز آپ نے بیان کی کہ ہم چلتے گئے تو دیکھا کہ خون کی نہر ہے جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے. جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر وہ پھر وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا. پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر جو یہی معاملہ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے اور یہ اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے. اور اسی موقع پہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے دیکھا شب معراج کی رات جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رعد اور برق کو دیکھا، پھر اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر گزرے جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے ہوئے اور پھیلے ہوئے، یعنی بڑے بڑے مٹکے جیسے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے گھر ہیں، اس طرح کچھ لوگوں کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے فرمایا یہ سود خور ہیں. اور یہ روایت مسند احمد کی ہے. ایک اور روایت، کیونکہ ابھی تک کی جو روایتیں اس سے کچھ لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو سود اگر مجبوراً ہمیں دینا پڑتا ہے تو ہم تو اس میں نہیں ہیں، تو یہ روایت بھی نوٹ کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر اور اس کی گواہی دینے والے پر اور اس معاملے کو لکھنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے. آکلہ ومؤکلہ، کھلانے والا کھانے والا، کاتبہ وشاہدہ. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. اب آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں یہ بات آتی ہے. ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، پہلے سے دعا کر لے. اور وہ چار یہ ہیں، ہمیشہ کا شراب پینے والا یعنی شراب پینے کا عادی، اور سود کھانے والا، اور یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے والا، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور اس سے بھی زبردست روایت. آپ نے فرمایا جو آدمی سود کا ایک درہم کھاتا ہے وہ 36 یعنی 36 ٹائمز بدکاری کرنے سے یعنی زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. کوئی 36 دفعہ زنا کرے تو اس سے بڑا گناہ ہے سود کھانا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہے اس کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے. میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ ایسے موضوع پہ بات اپنی کمی کروں اور حوالے سے بات کر دی جائے تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ شاید یہ کسی کہنے اور سننے والے کے اپنے خیالات یا اپنے نظریات ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی دین کے اندر کوئی ایسی بات شامل کرنے کی توفیق نہ دے جو اللہ کی طرف سے نہیں اور ہم اپنی طرف سے اس کو شامل کریں. جی روایت ہے ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سود کی 70 قسمیں ہیں اور ان میں سے سب سے ہلکی قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر، سب سے ہلکے درجے کا سود ہے یہ. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی سود سے زیادہ مال جمع نہیں کرتا بلکہ اس کا انجام تنگ دستی ہوتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں بدکاری اور سود عام ہو جائے تو اس نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دی. مستدرک حاکم کی روایت ہے. کبھی بھی کہیں کوئی ایسی آفت آتی دیکھیں تو پھر ایسی روایتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں ہم اس وقت. پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضرورت کی چیزیں مہنگی کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے. ہے آج یہ ساری چیزیں، مہنگائی ہے اور دشمنوں کا روب ہے، تو یہ ساروں کی وجہ اللہ کے نبی نے بتائی. مسند احمد کی یہ روایت ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی کی یہ روایت ہے عوف بن مالک سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری ہے اور دوسرے سود کھانا. آپ نے فرمایا جس شخص کو تم نے قرض دیا ہو اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس نے یہ ہدیہ قرض کے عوض میں دیا ہو جو سود ہے، اس لیے اس کے ہدیے کو قبول کرنے میں احتیاط کرو. آپ کو تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر ان کا قرض دینا ہوتا تھا، یعنی انہوں نے قرض دیا تھا اور واپس لینا ہوتا تھا، تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں یہ بھی سود نہ ہو جائے، کیونکہ اصل کے اوپر اضافہ جو ہے اصل میں وہی جو ہے سود کی کہانی بنتی ہے. تو سود کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کبھی فیل کہا، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھتے نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق عموماً مال کے ساتھ ہوتا ہے. اور ان الانسان لحب الخیر لشدید، بے شک انسان مال کی محبت میں بہت ہی شدید ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے کتنی فلاح ہوتی ہے، جن ملکوں میں یہ نظام ہے وہ دن رات ترقی کر رہے ہیں اور ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. تو میں ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ مثال شیئر کروں گی، آپ اس سے فائدہ اٹھائے. بالفرض دو بستیاں ہوں, کوئی دو ٹاؤنز ہے جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, ایک بستی میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں دوسری میں بھی رہتے ہیں. بس ایک جنرل بات تھی. کچھ عرصے کے بعد کوئی شخص ان میں سے ایک بستی میں جائے اور دیکھے کہ وہاں کے لوگ خوب موٹے تازے ہیں, بہت صحت مند ہو گئے, کیا سوچے گا کہ یہ بہت ترقی کر گئے یا بہت ان کے اندر طاقت آ گئی. لیکن اس کے بعد جب اس بستی سے نکل کر دوسری بستی میں جائے تو جو وہاں کے لوگ تھے نا ان کی ہڈیاں نکل آئیں یا وہ مردہ ہوئے. پوچھا کہ یہ کیا, تو وہ کہیں کہ وہ دوسری بستی کے جو لوگ تھے نا وہ آدم خور تھے اور وہ ان سب کا خون پی گئے. تو اب بتائیے کہ اس دوسری بستی کے لوگوں کو دیکھ کر پہلی بستی کے لوگوں کو آپ صحت مند لوگ کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے یہ تو کچھ کا خون پی کے اگر دوسرے موٹے ہو گئے تو کیا فائدہ ہوا, یہ تو ایسی ہے کہ آپ اپنی ایک چیز خراب کر کے دوسری ٹھیک کر لیں تو کیا خوشی ہوئی. سود خور کا معاملہ یہ پہلی بستی والوں کا ہے, یہ اپنے ارد گرد والوں کے خون کو نچوڑتے ہیں اور اگر وہ بظاہر موٹے ہو بھی جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس سے وہ خیر نہیں پھوٹتی. اگر آج آپ دنیا کے نقشے پہ ایک نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ بن چکے ہیں, ایک بڑی طاقتوں کا گروہ ہے اور دوسرا ایشین اور افریقن کنٹریز کا گروہ ہے. اور اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے دیکھیں نا تو آپ کو اس ساری چیزوں کے پیچھے کہ چند لوگ بڑی طاقتیں بن کے دوسروں کے مقدر کے فیصلے کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ بڑی طاقتوں سے قرضے لے کر ایک چیز, ایڈ لے کر غریب یا تھوڑے سے جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ قرضے لے چکے ہیں, اب وہ ان کے قرضوں میں دب کے ان کے رولز اور ان کے قوانین کو ماننے پر مجبور ہیں. یہ سچ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سود ماڈرن دور کی یا کرنٹ دور کی سلیوری ہے. ماضی میں غلامی ہوتی تھی انفرادی درجے کی, ایک شخص دوسرے کو خرید لیتا تھا, 10,000 درہم دیے, 5 دیے, جو بھی دیے. اب جب وہ غلام اس کے گھر آ جاتا تھا نا تو وہ غلام اس کی ملکیت ہوتی تھی, وہ کچھ کمائے گا تو بھی مالک کو ملے گا. اسلام نے کیسے قانون بنائے کہ بالآخر غلامی ختم ہو گئی اللہ کی توفیق سے. آج کے دور میں قوموں کی غلامی ہے, ملک کی سطح پہ غلامی ہے, جیسے وہاں خریدتے تھے یہاں بھی خریدتے ہیں, یہ ایک پورا جال ہے. پہلے ایسے لوگ جن ملکوں کو یہ اپنا نشانہ بناتے ہیں ان کے جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں نا اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی جغرافی جانتے ہیں تو کچھ ملک ہیں جو ایسے ملک کہلائے جاتے ہیں جن کا نام سنتے ہی غربت ذہن میں آتی ہے, مثلاً افریقہ, یوگنڈا, گھانا, یہ ایسے سنتے ہیں نا نام. صرف ان ملکوں کی اگر آپ حقیقت جا کے دیکھیں نا تو اس میں ایک ملک ہے جس کو گھانا کہتے ہیں, شاید آپ نے کبھی اس کا نام پڑھا یا سنا. انتہائی سر سبز و شاداب ملک ہے, اس کے اندر کہتے ہیں کہ اینٹ اٹھائے نا تو اس کے نیچے سے سبزہ نکل آتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں 50% بچے جو ہے نا فوڈ کی کمی, غذا کی کمی کا شکار ہیں, مجبور ہیں. کیوں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک ملک اتنا فرٹائل ہے, وہاں اتنی زرخیزی ہے اور وہاں رہنے والوں کی غذا کی مقدار ہی نہیں پوری ہو رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو اپنی زمینوں پہ فوڈ کراپ کو پلانٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. فوڈ کراپ کیا ہوتی ہے؟ کھانے کی چیزیں جیسے چاول, اناج, غلہ, جس کو فوراً آپ اتاریں اور چلیں گھر گھر جا کے کھا سکتے ہیں نا, فصلیں جس کو کہتے ہیں, کراپس ہیں, گرینز ہیں, اناج کہہ لیں, اجناس کہہ لیں, ان کو اس کی اجازت نہیں بلکہ اس کی جگہ ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ کیش کراپ اگائیں. کیش کراپ کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کو بیچ کے فوراً پیسے لے لیں. اس لیے اس ملک میں کوکا, جس سے بعد میں چاکلیٹ بنتا ہے, وہ اگایا جاتا ہے. اب وہ بچے جو 50% جو کھانے کی کمی کا شکار ہے وہ کوکا پاؤڈر سے تو پیٹ نہیں بھریں گے نا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان ملکوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی بھوک ختم کرنے کی بجائے ہمارے لیے ایسی چیزیں پلان کریں کہ جس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس مال آ جاتا ہے. اسی طرح یوگنڈا کے بارے میں ایک یہ رپورٹ ہے جس کے اندر سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یوگنڈا میں آتا ہے کہ 20% بچے جو ہیں وہ 5 سال سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی صحت کے پراپر انتظامات نہیں ہیں. وہ مال کہاں جاتا ہے؟ ان کے بہت سارے جو ایسٹس ہیں نا وہ غیر قوموں کو قرضے ادا کرنے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح افریقہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کا بچہ اتنے قرض کے اندر آ چکا ہے کہ اگر ان میں سے ہر فرد اکیلا کھڑا ہو اور کام کرے اور اپنے ملک کا قرض ادا کرنا چاہے کہ دوسری حکومتوں کے قرض دور ہو جائے تو سارے بھی ساری زندگی لگ کے کام کر کے قرض ادا کرتے رہے اس کے باوجود بھی 30 گنا قرض باقی رہے گا ان کے سر پہ. یعنی آپ کہہ لیں کہ ہر بندے کو 30 زندگیاں بھی مل جائیں تو بھی وہ بڑی طاقتوں کے قرضے ادا نہیں کر سکتے. کہاں وہ بےچارے کریں گے. اسی طرح پورے ورلڈ کے جو انالیسز ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت 1,000 ملین لوگوں کے پاس علاج کی سہولتیں نہیں ہیں. دنیا میں ایک سال میں 2 ملین بچے جو ہیں وہ غذا کے اور صحت کے پراپر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 192 ملین بچے غذا کی کمی کا شکار ہیں. اسی طرح ملین لوگ ہیں جن کو پانی نہیں ملتا. کتنے لوگ ہیں جو پڑھ نہیں سکتے. اور 6 بلین دنیا کی آبادی اس وقت آلموسٹ 6 میں سے ایک شخص ایسا پوری دنیا میں کہ جس کے پاس گھر نہیں, فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے. ساری زندگی اس کی ایڑیاں رگڑتے ہوئے گزرتی ہے لیکن اس کے پاس اپنے لیے گھر نہیں ہے. ایک طرف دیکھیے غربت کا یہ حال ہے. اپنے ملکوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے اس لیے کہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھیں تو وہاں تعیشات پہ کیا لگتا ہے. یورپ کی بات لکھی ہوئی تھی 11.5 بلین یورو جو ہے وہ ایک سال میں آئس کریم پر خرچ ہوتا ہے. اسی طرح 1.5 بلین الکوہل پر استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک طرف اتنی عیاشی ہے اور دوسری طرف بھوک کا حال کیا ہے کہ لوگوں کے پاس پینے کو نہیں, کھانے کو نہیں. آپ کہتے کوئی بات نہیں, یہ بہت اچھا کرتے ہیں کہ یہ ان کو ایڈز بھی دیتے ہیں. آپ نے ایڈ کا نام سنا؟ ایک ہوتی ہے ایڈز, ایک ہوتی ہے ایڈ مدد. اور ہمارے ملکوں میں ایڈ ملنے پر اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں جتنی شاید کسی کو کوئی فتح حاصل ہونے پہ بھی نہ ملے. فلاں ملک سے اتنی ایڈ آ رہی ہے. اس ایڈ کی بھی کہانی ہے اگر آپ سن لیں کہ جب کوئی بڑی طاقت کسی چھوٹے ملک کو $1 ایڈ میں دیتی ہے نا تو اس میں سے اس ملک کو جو ملتا ہے نا وہ صرف 10 سینٹس ہے. یعنی جو 90 سینٹس اس کے اوپر ہیں وہ اس ملک کے وہاں کے جو کار عملہ ہوتا ہے یا ان کے خرچے یا آنے جانے پہ خرچ ہو جاتے ہیں. بار میں آپ نے پڑھا کہ فلاں ملک کو $1 بلین ایڈ ملی, ان میں سے 90% آپ نکال دیں, وہ انہی کے چونسلوں پہ, انہی کے جہازوں کے خرچے. وہ کرتے بھی ہمارے ملکوں کے کام ہے اور خرچہ بھی ہماری حکومتیں دیتی ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو 10 سینٹس ملتے بھی ہیں تو کوئی بہت ایماندار حکمران ہوگا تو یہ 10 سینٹس اس ملک کو جائیں گے نا. جو آج کے بیوروکریسی آپ سب سنتے ہیں کہانیاں اور آپ سوچیں کہ اس ملک کو ملتا کیا, شاید 1 سینٹس بھی نہیں ملتا. اور اس میں بھی ان کے اپنے ہی فائدے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ تو قرضے کی اور کہانیوں کی نہیں, ایک عجیب کہانی ہے. آپ اگر اس میں دیکھیں تو اللہ اکبر, یعنی ایسے لگتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہے. اور اللہ کے نبی کی وہ روایت بہت ہی معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ سود کے غبار کو اپنے اندر محسوس کرے گا. کوئی خود نہ بھی لے تو جب ارد گرد گھٹن ہوتی ہے تو اس کا دھواں اندر جاتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں زنا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہر ایک زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اپنے اندر لے گا. اور آج دیکھے تو آنکھیں کھلے عام جن چیزوں کو دیکھنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں تو وہ زنا کے ابتدائی درجات ہوتے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کا سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک نظام اسلام نے دیا تھا اور ایک نظام آج کی دنیا نے دیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ بیسڈ سوسائٹیز فلرش کرتی ہیں, کامیاب ہوتی ہیں, اس میں بہت وسعت آتی ہے, تو پھر دنیا کا یہ نقشہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا تقابل کریں دور فاروقی کے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ وقت آ گیا تھا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے, اپنے صدقہ خیرات لے کر پھرتے اور کوئی اس کو وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا. ہر بندہ خوشحال ہو گیا تھا۔ اللہ نے جب یہ حکم دیا نا کہ جو طریقہ کار میں تمہیں کہتا ہوں وہ اختیار کرو تو اسی میں خیر ہے۔ آپ پوری دنیا پہ گھوم جائیں، آپ سارے طریقے اختیار کر لیں، خیر اسی میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو نظام دیا تھا اس کو چھوڑ کر جب ہم یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کو غصہ دلانے والا ایک جملہ ہم بولتے ہیں، اور وہ کیا کہ آج کے دور میں تو کوئی کام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کل ہی مجھے کسی نے جملہ بولا کہ ممکن ہی نہیں یہ گھر لینا سود کے بغیر۔ جب ذہن سازی یہ ہو جائے، پہلی بات کاروبار نہیں ہو سکتا، کیسے کریں؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ تھوڑا سا بیک ہسٹری میں جائیں نا، آج سے 100-200 سال پہلے، تو دنیا میں اکثریت جو تھی وہ کاروبار کرنے والی تھی، بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے۔ لیکن اس وقت یو ایس اے کی ایک رپورٹ تھی کہ اب وہاں جاب کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بزنس کرنے والوں سے زیادہ ہیں، اور پورے ان کے نظام کو چلانے والی اس وقت صرف 200 کمپنیز ہیں۔ یعنی اس وقت آپ کہہ لیں 6 بلین لوگوں میں سے 200 کمپنیز کے ہاتھ میں پوری دولت ہے، اور باقی لوگ اب مجبور ہو چکے ہیں اس بات پہ کہ جاب کریں، غلامی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ تھوڑے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو سرمایہ ہی نہیں رہتا، چند بڑے لوگ مزید بڑے ہو جاتے ہیں اور جو چھوٹے تھے وہ بےچارے اور چھوٹے ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں۔ بات کر لیتے ہیں، مثال ہے کہ کاروبار، آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بزنس نہیں چل سکتے سود کے بغیر اور اس کے لین دین کے بغیر۔ پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ گھر نہیں لے سکتے، دے نہیں سکتے، تو اسلام کیا اس میں بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ چلیے آپ پہلے بزنس کو دیکھ لیجئے، ابھی تو شروع ہوا ہے نا قرآن پاک کا سلسلہ، آپ آگے جاتے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک سے ہی پوری تجارت کرنی اللہ تعالیٰ سکھا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس وقت ارد گرد جو کہانیاں تھی جو ساری تھی وہ سود پہ چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب سود حرام ہوا اس کے بعد اس دور کے جو امیر ترین لوگ تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ کہاں سے ملا ان کو پیسہ؟ صرف اس وقت جو ضرورت ہے نا، فرسٹ تھنگ، کوئی بندہ کسی لیول پہ ان مصیبتوں میں پھنس چکا ہے نا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، ریئلائزیشن، اس کا احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ غلط ہے۔ پھر تمنا، خواہش، اس کا اگلا درجہ ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ میں نے اس چیز سے نکلنا ہے۔ پھر تیسری چیز ارادہ، بہت بڑا فرق ہوتا ہے خواہش اور ارادے کے بیچ میں۔ ہم خواہشوں کو ارادے کہتے ہیں، اور پچھلے 8 سال سے 10 سال سے لگے ہوئے خواہش کو، اور کہتے ہیں کوشش تو کر رہے ہو نہیں رہا، نکل نہیں رہے اس چیز سے۔ نہیں، وہ صرف خواہش ہے، خواہش سے ارادے کے راستے میں کوشش ہوتی ہے۔ پھر ارادوں کے بعد سٹیپس، پریکٹیکل سٹیپس، کیا کریں، کیسے کریں، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایسی پالیسیز بنیں۔ اس وقت یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ پھر بات وہی آئے گی جہاں اکثر باتوں کی بات آتی ہے۔ ہمارے دور میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کو ایک طرف کر دیا جائے، جنگلوں میں چلے جائیں، بکریاں چرانے لگ جائیں، کچھ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کر لیں اور بس روزی روٹی کما لیں۔ ایسا حل نہیں ہے۔ اس ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ مسلمان، صحیح سوچ رکھنے والے لوگ جائیں اکنامکس میں، وہ جائیں ایسی فیلڈس میں، ان کے بچے وہ پڑھیں جہاں سب مالی معاملات چلتے ہیں، بینکنگ کے معاملات، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس۔ پھر ان ساری چیزوں میں جب وہ سکلز قائم کر لیں گے تو پھر اس کو قرآن اور حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں ایک نئے نظام میں ڈالیں گے۔ دیکھیے، ایک عام مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ جو 40 حدیثیں بھی پوری لکھ لے اور یہ 10 آیتیں بھی ساری لکھ لے، وہ دنیا کا نظام نہیں بدل سکتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے پریکٹیکلی ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کی، جہاں جا کے صرف ذاتی طور پہ نہیں، اپنے شہر کی بات نہیں، ملک کی نہیں، پوری دنیا کے اوپر یہ کہانی جو ہے وہ پھیلے گی، اور وہاں سے یہ سسٹم آئے گا۔ آج اگر ہم قرآن پاک پڑھ کے اس چیز کی دل میں طلب اور تڑپ پیدا کر لیتے ہیں نا، تو سمجھیں کہ اس کی پہلی اینٹ لگ گئی۔ اس کے لیے ریئلائزیشن ضروری ہے۔ اب آپ کہتے ہیں پوری دنیا کا تو ہم نہیں بدل سکتے، تو کیا اپنا تو کیا کریں؟ تو پہلی بات ہے، چلیں ہم خواتین کاروبار کو چھوڑیں گھروں کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی گھر نہیں لیا جاتا اس کے بغیر, تو گھر لینا لازمی ہے. اللہ کے نبی کے کتنے گھر تھے. دوسری بات میں پریکٹیکل واقعہ سناتی ہوں کچھ لوگوں کے, بلکہ ایک شخص کا واقعہ اس بک میں بھی لکھا ہے, اگر موقع ملتا ہے تو پڑھ کے بھی سنا سکتی ہوں آپ کو. ایک عورت تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے 5 گھر لیے ہوئے تھے اور سب کی قسطیں دیتے تھے, اور وہ سارے ہی ایسے ہی تھے کہ تھوڑی ڈاؤن پیمنٹ دے دو اس کے بعد آگے جاؤ تو ہر مہینے قسطیں دو. پھر کیا ہوا کہ جاب چلی گئی یا کوئی کرائسس آئے کہ قسطیں نہ دے سکے, وہ 5-6 سارے گھر جو تھے بینک نے لے لیے. اس کا حل کیا تھا؟ 5-6 گھر میں نے کہا کیوں لیے تھے, کتنی سستے مل رہے تھے, ڈیل لگی ہوئی تھی تو میاں نے ایک لیا, پھر دوسرے اور سستا ملا وہ بھی لیا, تیسرا لیا تو وہ بھی مل گیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈوبے تو سارے ڈوبے. کیا ان 5-6 کی جگہ جو منی ساری ادھر ادھر لگی تھی وہ جمع ہو کے ایک جگہ نہیں جا سکتی تھی؟ اس کے لیے پریکٹیکل ٹپس ہو سکتی ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے گھر اللہ کی نعمت ہے اور اللہ سب کو دے, اور وہ گھر دے کہ جس کے بعد اللہ بھی راضی ہو. کہ ایک بندہ اگر اس کی استطاعت تھوڑی ہے, مثال ہے کہ مجھے کوئی زیادہ ویسے سچی بتا رہی ہوں قیمتوں کی معلومات نہیں ہوتی, میں صرف جسٹ فگرز ایک مثال دینے کے لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ ہنسیے گا نا اگر میں کوئی غلط بات کہہ دوں کہ کتنے کا گھر آتا ہے اور آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں. میں صرف مثال دیتی ہوں اور تھوڑا سا جو مجھے امریکہ کے حالات جو لوگوں سے پتہ چلتا ہے اس کے مطابق ہے کہ بعض لوگ ڈاؤن پیمنٹ میں 15-20 ہزار ڈالر دے دیتے ہیں, اور نارملی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے 2-3 ہزار ڈالر کی قسط جاتی ہے. اور کیا جی کتنے کا گھر لیا ہے؟ اب اگر آپ میں سے کسی کا میتھ اچھا نا تو یہ فگرز نوٹ کر کے ذرا جمع کیجئے گا. بھائی کتنے کا گھر لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے لیٹس سی 2 لاکھ ڈالر کا لیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, پہلے کیا دیا ڈاؤن پیمنٹ میں 20 ہزار ڈالر دیا, کتنا رہ گیا پیچھے؟ 180 ہونا چاہیے نا. اچھا پھر کیا, اب اس کے بعد بس ہر مہینے 2 ہزار کی قسط دینی ہے. اب آپ میں سے کوئی بھی لکھ کے فوراً دیکھے کہ 2 ہزار ایک مہینے کے اگر کوئی دیتا ہے تو 1,80,000 کتنی دیر میں جاتا ہے؟ چلے اچھا جی یہ قسطیں کتنی دیر دینی ہے؟ یہ 20 سال دینی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ گھر پے آف ہو جائے گا. آپ 20 سال کے 12 مہینوں کو 2 سے ضرب دے کے ذرا بھی دیکھ لیں کہ جس کو آپ کو کہا گیا نا یہ 2 لاکھ کا گھر ہے وہ پریکٹیکلی آپ کو 7-8 لاکھ ڈالر کا گھر پڑتا ہے. تو یہ حقیقت سمجھائیں تو کہتے ہیں پھر کیا ہے, پھر اتنا وقت بھی تو ہمیں دیتے ہیں نا, ہے نا نا سنجی کی بات. آپ اس چیز کو سمجھیں تو پھر یہ بھی دنیا داری کی باتیں, اس کو چھوڑ دیں. آپ سوچیں کہ اس کے اندر نقصان کس کا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کا کچھ لے رہے ہیں آپ کبھی اس سے نکل ہی نہیں سکتے, نسل در نسل آپ قرضوں میں اس کو چھوڑ رہے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی ہم نے آپ لوگوں کی چیٹ, مجھے لگتا ہے ابھی بند, اپنی چیٹ اوپن کر دیں. الحمدللہ ابھی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد روکنے کو دل نہیں کر رہا تھا. سبحان اللہ ویری انٹرسٹنگ انفارمیٹیو, اور سبحان اللہ جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے جو ہم حدیثیں سنتے ہیں ہے نا, ہم اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں ان چیزوں کو سبحان اللہ. کیونکہ ہمیں کیا صبح فادر نے بتایا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں, ایسے ہی ہے نا اگنورینس سبحان اللہ ہے نا. اور ہم اسپیشلی ہم لوگ جو مسلم کنٹریز میں, جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں سبحان اللہ, ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ایوری تھنگ از فائن, ایسے ہی ہے نا. کیونکہ آپ کو سبحان اللہ آپ کو اور اتنے بڑے بڑے بل بورڈ لگا دیے کہ سبحان اللہ ابھی قرضہ لینا لون لینا اتنا آسان ہے, بیٹی کی شادی کر لیں, ایسے ہی ہے نا. اللہ اکبر. اور پھر ساری عمر جو ہے اس کے اندر ایک وشیس سائیکل ہے جس کے اندر پھر ہم ڈوبتے ہی جاتے ہیں نا, اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے. اور ابھی تو اب تو یہ بھی ہو گیا کہ ایون فار ایجوکیشن, جب تک چھوٹ بچہ اس کے اندر ہے, بچہ ایک 130 سورہ مطلب سسٹر آپ کیا لکھ رہی ہیں مجھے بتائیں گے، سمجھیے آپ کی بات کی، کہ بچہ بچہ اس کے اندر کر کے ایجوکیشن کے لیے پہلے لینا شروع کر دیتے ہیں، جب تک آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتی ہیں باقی ریسٹ آف دی لائف بس آپ اس کو پے کرتے رہیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت نظام دیا، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا چیریٹی کا، صدقہ دینے کا، اگر ہم زکوٰۃ ہی صحیح طریقے سے دیں سبحان اللہ تو اس میں کوئی لینے والا نہ رہے زکوٰۃ، لیکن ہم لوگ اور اس کا ہم افیکٹ دیکھ رہے ہیں نا، جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا ہم افیکٹ دیکھ رہے ہیں نا سبحان اللہ، کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے۔ آج سے اگر آپ 20-30 سال پیچھے جائیں تو یہ نہیں تھا نا، بہت تیزی سے سبحان اللہ، جتنی تیزی سے ہم اس تو وجہ کیا ہے اس کی کہ ہم اس چکر میں گھن چکر میں پھنستے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے انفلیشن، وجہ کیا ہے سبحان اللہ کہ ہم اللہ کے کتاب سے دور ہیں، دین سے دوری ہے ہماری، ہے نا، ساری وجہ ہم مسلمان سمجھ کے اور دین سے دوری ہے۔ یورپ میں جہاں بھی ہم ہیں سبحان اللہ، تو ہم ابھی وہی حدیث صحیح لگتی ہے نا کہ ہوتی کہ کوئی بھی نہیں، ایک وقت آئے گا کوئی بھی اس کی اس سے غبار سے نہیں، کسی نہ کسی طرح سے اس سے انوالو ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے، ہے نا، کہ جیسے بھی استاذہ جی نے بتایا کہ اگر آپ گھر نہیں لے سکتے تو آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، رہ سکتے ہیں نا، وہ ہماری زندہ رہنے کے لیے ضرورت تو نہیں ہے نا۔ اور ابھی ہم نے آج صبح دیکھا سبحان اللہ کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ سسٹر آپ کا کوشچن یا تو آپ لکھیں اینڈ پہ جو کہ آگے نہ جائے، یا تو مجھے پلیز ایڈمن میں سے کوئی اگر اس کا نوٹ کر کے مجھے بھیج دیں، کیونکہ وہ اوپر چلا جاتا ہے تو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ مکھی کے پر کے مچھر کے پر کے برابر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی دے دنیا اس اور اس دنیا کے لیے، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم، اور دیکھیں پھر ہم کیسی کیسی آپ نے حدیث پڑھی، اگر کوئی قرض لے کے مر جائے گا اس کا جنازہ اس وقت تک نہیں ادا ہوگا جب تک نہیں پڑھا جائے گا، جب تک قرض نہیں ادا ہوگا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، اور کتنی خوفناک حدیث سبحان اللہ ڈرا دنیا، لیکن کم تر درجہ وہ ہے کہ ماں سے دینا کے برابر اللہ وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ کتنی ضرورت ہے کہ ہم پہلے تو سب سے پہلے ہم خود پہ عمل کریں، ہے نا، کیونکہ آج کیوں اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ہماری جو وانٹس ہیں ان کو ہم نے نیڈ بنا لی، اگر ہم صرف اپنی نیڈس پہ رہیں گے نا تو سبحان اللہ اس چیز سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز اللہ نے بتا دی کتنی استاد جی نے اچھی سے ایکسپلین کیا کہ ہم اچھا کیوں کرتے ہیں، جب ہمیں اتنا پتہ بھی چل جاتا اسٹل وی آر ڈوئنگ دی سیم، وائی کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، ہے نا، تقویٰ نہیں، ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کے نام پڑھیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ رازق ہے، کہ اگر میرا رزق اللہ نے، اگر اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اگر اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں مارے گا، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق لکھ دیا تھا، وہی آپ حلال سے کما لیں اور وہی آپ حرام سے کما لیں۔ اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو پھر ہم سمعنا واطعنا، پھر ہم نہیں اس میں چوچڑا کریں گے، پھر ہم نہیں کوشچن پوچھیں گے وائی، ہاؤ، از اٹ پاسبل، اٹس ناٹ پاسبل، ہے نا۔ تو اگر وہی رینٹ دینا تو ٹھیک ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ گھر لے رہے ہیں سبحان اللہ، آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں، وہی 10 لاکھ سے آپ نے گھر لے کے ایک رینٹ پہ دے دیا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کرایہ آ رہا ہے الحمدللہ، یہ کیا طریقہ ہے، یہ حلال ہے۔ اور یہی 10 لاکھ آپ نے کسی کو انٹرسٹ پہ دے دی اور آپ اسے ایوری منتھ لے رہے ہیں تو حرام ہو گیا، ہے نا، کتنا زیادہ آپ اس سے لے لیں گے اور کتنے سے آپ کو بینیفٹ کرے گا، سمجھ آئی نا بات کی؟ تو انشاءاللہ ابھی آپ بیئر ود اس، اگلا سنیں گے، اس کے بعد آپ کے اور سوالوں کے بھی جواب ملیں گے، ہم اینڈ پہ ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگ اتنا کریں کہ بریک لے لیں، اس جگہ سے اٹھیں، وضو کریں، فریش ہو جائیں، مجھے پتا تھوڑا سا بھاری ہے، اگر ہم میں سے کوئی ایسے اس میں ہے، اس میں انوالو ہے اس کاموں میں، لینے میں دینے میں مجبوراً کسی بھی طرح، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے کے کیسے اس کو ہم اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور اللہ سے زیادہ کون سچا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی باتوں پہ یقین کرنے والا. یہ تو اسی لیے تو قرآن کے آگے بیٹھے ہیں نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, اس کے احکام میں کوئی شک نہیں, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین دے دے اور اس یقین کو پھر ہم اپنی اگلی جنریشن میں بھی ٹرانسفر کر سکیں. آمین. آپ لوگ بریک لیں, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي واترك التجلى.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير, والوارث الرقيب والنصير, سبحانه البارئ والمصور, والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء اصطفاه, والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي واترك التجلى.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك
له والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمستعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
له الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
له الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والحليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمستعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل
اللهم الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز کیسی ہیں؟ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وزین سلطانک. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آیات، جزاک اللہ خیر کثیرہ ساجد جی. الحمدللہ اتنی انفارمیشن اور اتنی یوزفل انفارمیشن ہم نے لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کیسا ویکینڈ گزرا آپ کا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ویکینڈ ہے نا. الحمد للہ آپ لوگ فارورڈ کر رہے تھے کہ بھی کتنی خوبصورت آیات ہماری آگے آنے والی ہے، سورۃ بقرہ کی تکمیل بھی آنے والی ہے. الحمد للہ ثم الحمد للہ، میرے رب کی رحمتیں اور نعمتیں ہم پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچانا، آمین ثم آمین. ماشاء اللہ اتنی چیزیں مل رہی ہیں تو دن بدن آپ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمارے خزانوں میں جمع ہوتی جا رہی ہیں، الحمد للہ رب العالمین. تو ہمیں سمجھ آئی نا کہ کوشش میں اور خواہش میں کیا فرق ہوتی ہے نا، سمجھ. کوشش اور خواہش میں، کوشش میں جدوجہد ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم لوگ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے نہ پتا ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو استادوں کا کتنا ہم پہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، کتاب اور استاد، پھر ہمیں اتنا بڑا گروپ جو ہمیں ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوست نیک ایک ہی لائک مائنڈیڈ والے دوست. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں نے اس نعمت کو کبھی ریئلائز کیا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے؟ اور آپ لوگوں نے فیل بھی کیا کہ اس میں کتنا ڈفرنس ہے ہم میں، کہ یہ ساری کتنی ضروری چیزیں ہیں اور کتنی بڑی ایک بات ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی نعمت کے ساتھ ساتھ کتنی نعمتیں ساتھ آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچانا، یا رب ہمیں زوال نعمت سے بچانا، آمین ثم آمین. ہمیں بہترین احسان کے لیول پہ لینے والا اور دینے والا بنانا، آمین ثم آمین. ہم کل اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. جو ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کرم اور فضل سے ہم سے دور کر دے، آمین ثم آمین. ہم کمزور ہیں، ہم مانگتے ہیں یہ دعائیں، یاد آتی ہیں یہ ساری چیزیں. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے پتا ہے آپ لوگ بے چینی سے اپنے باقی حصے کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں لیکن اپنی نیت کو، اپنی پھر دعاؤں کو مت بھولیے گا. تھوڑے سے سیکنڈ کے لیے فوکس کیجیے گا اپنے اندر اور اس کو دوبارہ کر کے نا، اور پھر انشاءاللہ اپنے جو پوائنٹس لینے اس کو لے اور سازہ جی سے لیں. جزاک اللہ کریں کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يعني من الذين أباهم تأكل الربا لا تأكل الربا ومنافة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين
اور یہ جب حدیث پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پیٹ میں سانپ تھے یا خون کی نہر تھی, تو میں اس کو پریکٹیکل اس طرح سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب میں ہلکا سا شک پڑ جائے کہ ہمارے گھر میں ایک سانپ کا بچہ,
میری لینڈ میں خود ان کے گھر جا کے رہ چکی ہوں. کچھ عرصہ ان کے ساتھ بات نہ ہوئی اور اس کے بعد ایک دن ان کا فون آیا تو بہت ہی پریشان تھی. کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میری بچی نے بیسمنٹ میں جو ایک کمرہ تھا جس کو کامنلی یوز کرتے ہیں, اس میں ایک دیوار کے ساتھ کوئی سانپ دیکھا, چھوٹا سا دیکھا تھا. اس کے بعد سے ہم بہت پریشان ہیں. جو پیٹ کنٹرول والے آ چکے, جو بھی انہوں نے بلانا تھا بلایا, سپرے ہو گئے, سب ہو گئے, لیکن اتنا خوف ہے کہ کوئی نیچے نہیں جاتا, اوپر نہیں جاتا. کتنی دیر لے کے بچوں کو باہر رہی, پھر کب تک باہر رہتی, پھر آ گئی اور اب بھی حال یہ ہے کہ کہتی کہ میرا دل دھڑکا رہتا ہے. اس بات نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا. ایک سانپ کا بچہ سامنے آ جائے تو کیا چین آتا ہے. آپ سوچیے کہ میں تو اس وقت حیران ہوتی ہوں کہ جب لوگ پہلے گھر لیتے, اور میرے لیے وہ بہت حیرت ناک دن تھا جب مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ پھر بعد میں لوگ اس گھر کو فل اپ کرنے کے لیے فرنیچر لیتے ہیں, خالی کیوں چھوڑے, کیسے کریں. اچھا صوفہ کوئی بات نہیں, آپ 200 روپے دیتے رہے ہر مہینے اور سال میں دیتے, یہ گھر چکر لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم اس چیز کو کہاں تک لے کے جائیں گے. اللہ حلال سے دے سکتا ہے, اتنی کشائش ہے. آپ مت لیں 6 بیڈ کا گھر, آپ 2 بیڈ کا لے لیں. آپ گھر نہ لیں, آپ ٹاؤن ہاؤس لے لیں. ٹاؤن ہاؤس نہیں لیں, آپ اپارٹمنٹ لے لیں. یہ کیا سٹیٹس ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کلچر ہے نا, یہ ایسے ہے کہ جیسے دوسرے کے گھر کے اوپر آپ اپنی نیم پلیٹ لگا لیں, کیونکہ وہ آپ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بھی میں نے کسی کے ایک ایکسپیرینس سے سیکھا, میرے ہسبینڈ کے دوست سے. تو ایسے ہم گئے اور ملنے لگے اور پتا چلا کہ انہوں نے گھر لیا نا, تو مجھے جب ان کی بیوی ملی تو میں نے انہیں مبارک دی. میں ہمیشہ ہر کوئی کی دعا دیتی ہوں, شاید آپ کو بھی فائدہ ہو. نہ مجھے ضرورت ہے کسی سے پوچھنے میں کہ اس نے کیسے لیا, کیوں لیا, لیکن میں یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی اچھا گھر جنت میں دے. تو
میں نے ان کو دعا دی تو ہنسی اور تھوڑا سا جھینک کے کہنے لگی, پاکستان میں تو گھر لیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور یہاں گھر لیتے ہیں تو فکر لگ جاتا ہے. میں نے کہا کیوں, کیسے؟ کہتی وہ اس لیے کہ پھر آپ ذہن پہ بوجھ آ گیا کہ اب ہر مہینے قسط دینی ہے. تو اس بات سے میں نے سوچا کہ یہ آپ کا تو ہے ہی نہیں ہے, لٹرلی یقین کریں کہ لوگ $20 بھی ان کی جیب میں نہیں رہتے جب وہ ایسے حالات میں آ جاتے ہیں. ایسی بہت اچھی ساتھی ہمارے اپنے بہت قریب ملنے والوں میں اچھی بھلی کام کرنے والی میرے پاس آئیں, کہنے لگی کہ شوہر کہہ رہے ہیں گھر لینا ہے تو کیا کریں, اور اسی طرح ہی لینا ہے کہ کچھ لے کے باقی بعد میں. میں نے کہا آپ کو سب پتہ ہے, کہتی سب پتہ ہے لیکن پتہ نہیں کہ ابھی بھی دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ گھر چھوٹا ہے بڑا ہے. کافی وہ اپنے سے جھگڑی, اپنے ان کو پتا تھا یہ مسئلہ, نہیں بھی لینا چاہتی تھی لیکن اندر ابھی کنوکشن نہیں تھی. لے لیا گھر, لے لیا. مجھے کیا تھا, میں نے تو بات کرنی تھی, خیر گھر لے لیا. اس کے بعد یقین کریں 2-3 سال میں نے جب بھی ان کو ملی دیکھا, ان کے چہرے سے نہ وہ چمک رہی نہ وہ ان کا بھول پن رہا, لڑک پن رہا. خود بھی بیمار, میاں بھی بیمار, اور بالآخر کہانی کیا تھی کہ اس گھر نے ہمیں برباد کر دیا. نتیجہ کیا, کیونکہ ہم نے اس کے بعد سکھ پایا ہی نہیں ہے. ہر وقت کی قسطیں, میاں بیمار, واٹس ایور, اور اب اس چیز کو ریئلائز کرتی تھی کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا. اور اب کیا کریں, اب لے لیا تو اب اس کو بھگتنا پڑے گا, اب بیچے کیسے. یعنی یہ تو میں بالکل ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہوں نا. یقین کریں 100 باتوں کی ایک بات ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں, کہ جس کو آپ ماننا چاہیں گے وہی آپ کو فائدہ دے گا. یہ اس کتاب میں ایک page 230 پہ کتاب ہے قرض کے فضائل اور مسائل, تو اس میں انہوں نے کسی کا واقعہ لکھا ہے. ایک بہت ہی شہر کا معروف شخص تھا اور وہ کیسے کروڑ پتی سے سڑک پہ آ گیا اور اس نے اپنی کہانی لکھی ہے, اور کہتا ہے کہ آپ مانیں کہ یہ سب کیسے ہوا, یہ صرف کریڈٹ کارڈز کے ساتھ ہوا. اب میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر لیں, کیونکہ ہم نے قرض کی آیتوں کو بھی پڑھا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ سب چیزیں کیا ہیں, اس کے ساتھ بھی کوئی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے یا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. پہلی بات آپ دیکھیں کہ سود تو ایک اپنی جگہ پہ چیز ہے. آپ یہ کہہ لیں نا کہ سود کے بچوں کے نام تو لیے ہی نہیں, کانپنے لگتے ہیں لوگ. 2 بچوں کے نام لے دوں, بہت لوگ کانپیں گے. میرا خیال ابھی نہ لیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ابھی ہمارے دل ہی نہیں اس قابل ہوئے کہ جس کو برداشت کر سکیں. تو میرے دل میں تو بہت کچھ ہے اور ابھی اتنی اور چیزیں ہیں جس کو ہم اس معاملے میں شیئر کر سکتے ہیں, لیکن صرف اس موقع پہ کم از کم آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور آپ ابھی 3rd پارے پہ ہی ہیں, اگر آپ کو یہ باتیں سن کے اپنے اندر کوئی آ رہا ہے یا کچھ ہے تو اللہ سے توفیق مانگے. اس لیے پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا, ہم چاہتے ہیں شوہر نہیں چاہتے, تو آج جاتی فتوا دے دیں کہ اس گھر کو چھوڑیں اور باہر سڑک پہ چلے جائیں. تو دیکھیے کہ کسی بچے کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے نا, تو آپ اسے چھری کیسے چھڑاتے ہیں؟ زور سے کھینچیں گے نا تو وہ اس کا بھی ہاتھ زخمی کرے گی, آپ کا بھی کرے گی. ایک بچہ وہ ٹافی کی محبت میں چور ہے, نشہ ہے اس کو, وہ کسی کے بیگ سے بھی کھا لیتا ہے لے کے, اس کو تو ٹافی ہے. اور آپ اگر اس وقت اس کو چوری کا درس دیں اور کہیں کہ یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے, وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. علاج کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی دوسری چیز پکڑا دیں. آپ بچے سے کچھ چھڑانا چاہتے ہیں نا, چھری ہے نا, کہتے ہائے بچے نے کیا کیا. عقل مند ماں کیا کرے گی, ایک خالی ریپر بھی ہوگا نا ٹافی کا, اس کو وہ دکھائے گی, وہ جلدی سے آئے گا اس کو پکڑے گا اور یہ چھری گر جائے گی. لوگوں کو اس سے بھی بڑی چیز دکھائیں, وہ جنت کے باغ اور وہ جنت کے گھر اور وہ چیزیں جو بندے کو خیر دیتی ہیں. اور ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سامان تعیشات یعنی لگژریس چیزیں خریدنے سے راحت مل جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. راحت دینے والی, خوشی دینے والی چیزوں سے خوشی نہیں آتی. آپ کے گھر میں نرم گدا موجود ہے, آپ خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے. آپ قیمتی کھانے خرید سکتے ہیں, آپ بھوک نہیں خرید سکتے. یہ دھوکا ہے کہ بہت بڑا گھر ہوگا تو بہت خوش ہوں گے, بہت بڑی گاڑی ہوگی تو بہت خوش ہوں گے. وہ لوگ اور دکھی دکھتے ہیں. بعض عورتوں نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو زیور میں لادا ہوتا ہے اور وہ آنسوؤں سے روتی ہوتی ہیں, کیا کہ شوہر ہی نہیں خوش ہم سے, تعلقات ہی نہیں شوہر بیوی کے اچھے. ان چیزوں سے کچھ نہیں ملے گا. اگر دیکھے اللہ نے ہر چیز کا حل دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیں بھائی کرائے پہ گھر لیتے ہیں تو پھر وہ تو ہمیں کچھ نہیں ملتا, تو یہ جو قسط دے رہے ہیں کچھ ہمیں مل جائے گا نا, وہ کب ملے گا اور کس قیمت پہ ملے گا؟ آپ اس کو سوچیں کہ بالفرض کوئی کچھ نہیں لیتا, آپ کہتے ہیں بھائی ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں آرام سے, اللہ نے جتنی زندگی دی ہے, اللہ نے جو ہماری حیثیت ہے اتنے میں ہم گھر لے کے کرائے پہ رہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بالفرض کوئی لائبلٹی تو نہیں رہے گی نا آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ چاہے, اس کا کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ 5-6 بہن بھائی ہیں, بہت سارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, سب گھر لینا چاہتے ہیں, آپ نے بھی 20 جمع کیا ہوا ہے، آپ نے 30 کیا ہوا ہے، آپ نے 40 کیا ہوا ہے، 20، اور سب اس تیاری میں کہ ہمیں 10 گھر ملے تو ہم سارے 10 وہ گھر لے لیں. اس کا علاج کیا کہ اگر واقعی کو لینا چاہتے نا، آپ سب بیٹھیں اور مل کے بات کریں کہ کیا طریقہ کار کیا جائے. چلو سب کی جمع منی جمع کرو. جب سب کی منی جمع ہوتی ہے نا تو وہ کتنی بنتی ہے کہ اس سے 10 گھر تو نہیں، 2 آ جاتے ہیں. یہ جیسے کمیٹی ڈالتے ہیں نا، اس طریقے کی ایک چیز ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو 2 گھر آ سکتے ہیں کون پہلے لینا چاہتا ہے. مثال آپ کہتے ہیں پہلے مجھے دے دیں، آپ کہتی ہیں مجھے دے دیں. اب ہم 8 لوگ باقی موجود ہیں، ہم کیا کریں گے؟ جو اپنی جمع شدہ منی ہے نا آپ کو قرض دے دیں گے. اب 2 گھر ہم خریدتے ہیں، ہم 10 لوگ ہیں، ہم 10 نہیں 2 گھر خریدیں گے. اب ایک گھر میں آپ چلی گئیں، ایک گھر میں آپ چلی گئیں، 8 لوگوں کا پیسہ اس میں لگا. اس گھر کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جا سکتی ہے کہ اتنا گھر کرائے پہ کتنے کا آتا ہے. اب وہ گھر اصل میں اس وقت 2 کا نہیں ہے، اس کے 10 پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے، جن 10 میں سے 2 اس میں رہ رہے ہیں، اس گھر کو دیکھا جائے گا کہ اس کا منتھ کا کرایہ مثال ہے کہ 10,000 یا 20,000 جو بھی آپ کی اماؤنٹ ہے. جو لوگ اپنا پیسہ اس میں لگا چکے نا، آپ ان کو کرایہ دیں گے پوری. ایک اس کے اندر یعنی ایک بہت اچھی کوشش کی گئی تھی، اور الحمدللہ اس پہ کام کر کے کچھ بردرس تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرسٹ فری گھر لینے. الحمدللہ انہوں نے مل مل کے ایک ایک کو گھر لے دیا. پھر اتنے میں کچھ نہ کچھ اور جمع ہو جاتا نا تو کچھ اور لوگ مل جاتے ہیں، تو کم از کم کچھ لوگ تو بچ سکتے ہیں نا اس چیز سے. اور پھر بات وہی کہ یہ ساری باتیں دور کی ہیں، اب اس سے پیچھے کی بات ہے کہ ریئلائزیشن تو ہو، ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر کے دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کیا. لیکن یونٹی میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں تو بڑی ہوتا ہے. پہلے اپنے پلانز چھوٹے کریں، بہت بڑی چیز کو چھوٹا کر لیں، اور ادھر سے اپنی کوششوں کو صحیح رخ پہ رکھیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحمدللہ جب یہی آیتیں ہم لوگوں نے آن لائن پڑھی تھی، آر کے پی کلاس، رب کا پیغام، میرے نام، بہت کچھ ہوا تھا. لوگ مائک پہ آ کے اتنا روئے دھوئے تھے کہ یعنی اب ہم آگے کیا کریں. تو اس وقت ہم نے سوچا تھا کہ کچھ پریکٹیکل چیز کریں، کرنا چاہیے. تو وہ اس وقت وہ چیز ہم نے کی تھی کہ آخرہ بینک اس کا نام رکھا ہوا ہے، ابھی بھی ویب سائٹ پہ اس کا لنک موجود ہے، کہ کچھ کرتے ہیں. کچھ لوگ جیسے ابھی قرض کی ہم خوبیاں پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ قرض دینا کا کتنا اجر ہے. آپ جب تک وہ ایک مدت ہوتی ہے اس کے دن، ہر دن کا اجر ہے اتنا دینے کا، اور اس کے بعد دگنا دینے کا اجر ہے. تو اس طرح کیا کریں؟ تو اس میں پھر ہم نے یہ سوچا تھا، یعنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آج ہم یہاں بات کرتے ہیں، کل اللہ ہمارے یہاں وسائل بنا دیں. ہو سکتا ہے نا، یہ تو لوگوں کے آپس میں ملنے کی بات ہے اور فیسلٹیز کو یوٹیلائز کرنے کی بات ہے. تو سمپل بات یہ کہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں. آج نہ کریں، بات تو کر دیں، اللہ تعالیٰ پہلا قدم دوسرا قدم آگے کر سکتا ہے. کہ مثال ہے کہ ہم جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے قرضے چکوانے ہیں. آپ کو بتائیں کہ 80 سے 90% لوگ جو یعنی پہلے ایسے معاملات کر لیتے ہیں نا، بعد میں وہ پھر قرضوں میں پسے ہوتے ہیں اور وہ لے نہیں پاتے. کریڈٹ کارڈز کے بل دیکھ لیں، گھروں کے لون دیکھ لیں، سو آن. اس وقت بچہ بچہ جس کو کہنا چاہیے قرض کے اندر مبتلا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جمع کیے ہوئے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ میرے ہی ہیں. ویسے کسی کو دے تو بندہ سمجھتا چلے گئے. تو آپ کہتے ہیں میرے پاس بھی پڑے نا، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم آخرہ بینک میں ڈالتے ہیں، میرے نام سے لکھ لیے گئے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ اس میں ڈالتی ہیں کچھ بھی کسی بیس پہ. اب وہ ایک بگ اماؤنٹ ہوتی ہے. پھر ہم اپنے ہی لوگوں میں، اور ہم نے اس کو جب لون وے پہ کیا تو وہ تو اتنے لوگ اس میں آ گئے، اور لوگوں نے تو یعنی اتنے بڑے بڑے مطالبے کیے کہ ہم بھی ہل گئے کہ اتنے تو ہم نہیں دے سکتے. پھر ہم نے اس کو اینڈ پہ اسٹوڈینٹس تک کر دیا کہ اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں، اور وہ بندہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے آپ ہم سے پیسے لے کے قرض معاف کرائیں، لون فری، انٹرسٹ فری لون لے لیں اور ادھر سے اور کارڈز پہ چڑھاتے رہے، یعنی اس کی کافی چیزیں شرائط کر کے. تو اس کے اندر پورا وہ بندہ چاہیے جو اس ڈیلنگ کو جانتا ہے. اگر آپ سب میں سے کوئی، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بھائی، کوئی ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. پہلے اس کو پورا آرگنائز کیا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ ہو جن کو کام کرنا آتا ہو، جو آگے اس کو دیکھیں. کیونکہ آپ کو منی میٹرز میں بہت ساری بعد میں پیچیدگیاں آتی ہیں. کہیں سب جمع کریں، کسی ایک کا قرضہ اتار دیں، ان کا وہ انٹرسٹ والا ختم تو ہو معاملہ. وہ تو ایک ایسی چیز ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. یقین کریں، میری ایک اسٹوڈینٹ ہے، بہت ہی اچھی پیاری اسٹوڈینٹ ہے، تو وہ نام نہیں لیتی، ایک ایسے ملک ہے جن کا نام لے رہی ہوں، ایشین کنٹری، اس میں گئی ہوئی تھی. کہتی میں اپنے گھر میں تھی، نیبر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی. بعد میں پتہ کیا چلا کہ اس عورت کے دروازے پہ کوئی شخص آیا ہوا ہے اور دروازہ پیٹ رہا ہے کہ اس عورت نے اس سے کچھ قرضہ لیا تھا اور وہ آدمی سود پہ قرض لیتا ہے اور اس ملک میں عام ہے یہ چیز رواج ہے وہاں کا. اس عورت نے جتنا لیا تھا وہ اس سے کئی گنا زیادہ دے چکی ہے لیکن وہ سود اتنا چڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ختم نہیں کبھی ہوتا نا. یہ تو بس ایک ایسے جیسے پیچھے سے آپ نے پانی کی ٹیپ کھول دی ہے نا, آپ جو دیتے ہیں اگلے مہینے اس میں اور ہوتا ہے. تو وہ اب عورت سے تقاضا کر رہا ہے تو اس عورت کے پاس پیسے نہیں اور وہ کہتا ہے کہ آج میں تم سے لے کے جاؤں گا. کہتی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دیکھیں کیا معاملہ ہے, یعنی اتنی غربت ہے. وہ کہتی ہے کہ جب ساری کیلکولیشن کی نا کہ وہ عورت اس کا سارا ہی دے دے تاکہ یہ ہر روز کی بات ختم ہو, تو اس ملک کے کوئی 2000 روپے بنے تھے. اور کہتی کہ اساتذہ صرف $20 بنے تھے ہماری کرنسی میں. وہ میرے میاں نے, ہم نے کہا یہ پکڑو تم ابھی لو, ہم نے اس آدمی کو دیے کہ دیکھو یہ پیسے تم لو, تمہارا حساب ختم ہے, آئندہ اس کے دروازے پہ آنا. کہتی ہیں کہ وہ عورت آ کے تو یوں ہمارے پاؤں میں گر گر کے رو رہی تھی کہ آپ سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے. اور کہنے لگی یہ ایک کہانی نہیں ہے, جہاں کی یہ بات کر رہی ہوں گھر گھر کی یہ کہانی ہے. غریبوں نے سود قرضے لیے ہوئے اور وہ اب اتنے چڑھ چکے ہیں کہ وہ نسل در نسل چلے گئے, اور وہ ہماری کرنسیز میں کریں تو وہ کچھ بھی نہیں بنتے, شاید ایک دو وقت کا کھانا بھی نہ اتنے میں ہو جتنے میں, اور لوگوں کی عزتیں جو ہے اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں. کیوں کہ جس چیز میں ایسی چیز آ جائے گی وہ کبھی بھی اس انسان کے لیے بہتر نہیں کرے گی بات. عربی میں یعنی اس کی تعریف بھی یہی کی کہ کل قرض جر نفع ہو, ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچے. اگر میں نے کسی کو 1000 دیا نا تو میں حقدار ہوں کہ میں 1000 ہی واپس لوں. اگر میں نے 1010 روپے لیے نا تو وہ 10 روپے سود کے, اور سود میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ کچھ محنت نہیں ہوتی. یہ جو پیچھے ہم نے بات پڑھی نا کہ تجارت اور سود جو برابر ہے, اس کو میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے ایک شخص ہے اس نے کوئی چیز خریدی, آپ کوئی بھی مثال لے لیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز جو پہنچتی ہے گھر میں کھانے کی, کوئی پریکٹیکل مثال دینا چاہ رہی ہوں کہ جس کو لوگ ایک سے دوسری جاتے جاتے خریدتے ہیں, جو ہم گروسری خریدتے ہیں. مثال ہے کہ آپ چاول لیتے ہیں, کتنے روپے کلو آتے ہیں یہاں چاول؟ 15 کرون کا 1 کلو چاول آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ آپ کو 15 کرون کے ملے نا, آپ سے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ جس دکان سے آپ لیتے ہیں پہلی آپ ہیں, دوسرا وہ ہے, پھر اس شخص نے کسی ہول سیلر سے منگائے ہوں گے نا, اس نے کسی امپورٹر سے یا باہر سے ایکسپورٹر سے منگائے ہوں گے نا, پھر وہاں سے وہ آپ کے اپنے ملک کی کسی ایسی جگہ سے لیے ہوں گے جنہوں نے کسانوں سے خریدے ہوں گے, یعنی 8-10 ہاتھ لگے نا. جب پیچھے کسان کے پاس چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 20 روپے کلو ہو چکے ہوں گے جو آپ کو 15 گنا یا 14-15 گنا مہنگے ملے نا. یہ جائز ہے, ہر بندے نے کچھ محنت کی, ادھر سے اٹھایا, ادھر رکھا, ادھر سے رکھا, ادھر سے رکھا. آپ نے کسی سے ایک چیز خرید لی 10 کی, اب آپ نے خریدی, اس کو رکھا اپنے پاس, آپ اس کو جا کے 12 کی بیچ دیتے ہیں, الاؤ ہے کیونکہ آپ نے محنت کی, آپ نے اٹھایا, آپ نے اس کو رکھا. لیکن اگر اس کے ایک برعکس اگر آپ کسی کو 15 کرون اگر پیسے دیتے ہیں اور کل کہیں کہ جب مجھے واپس کرو تو یہ 20 کرو, تو آپ کی تو اس میں کوئی محنت نہیں گئی نا, تو اس میں رسک بھی نہیں ہوتا. آپ نے چاول خرید کے رکھے ہوئے تھے کہ چلو آج 10 کے لیے ہیں, میں 15 کے بیچ دوں گی, یا میرے 15 میرا 5 نفع ہوگا. ہو سکتا ہے بارش میں بھیگ جائیں, ساری خراب ہو جائیں, نقصان ہو سکتا تھا نا, چوری ہو جائیں, کوئی وٹ ایور جو بھی معاملہ ہو, لیکن جب آپ نے پیسے کے بدلے پیسہ کمایا نا, یہ الاؤ نہیں ہے. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات کر دوں جو مطلب ریلیونٹ ہو کہ نہ ہو, اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ سال ہے کہ یہ ادارہ ہے, آپ کی کچھ فیس ہے یہاں آنے کی, ایکسپینسز کی فیس ہے آف کورس. بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ویک نہیں دیتے تو لیٹ فیس کا نام سنا ہوا آپ نے, لیٹ فیس, آپ ایک ویک نہ دیں تو آپ کو 25 کرون بڑھ جائیں گے ہر دن 5-5. آپ کو ہوتا ہے کہ یہ کیا, یہ بھی اسی مد میں آتا ہے. یعنی ہم نے اس پہ کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا, الحمدللہ کہ اس طرح سے جب بھی یہ کسی سے بات ہوتی ہے تو ایک ایسا موقع بنا کہ اس وقت اس چیز کو ریئلائز کیا گیا, اور پھر الحمدللہ کسی عالم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, مثال ہے کہ کسی جگہ کی فیس 100 روپے ہے, تو 100 روپے تو مہینے کے اینڈ پہ آپ نے دینے ہی دینے ہیں نا. آپ کہتے ہیں ایک ویک بڑھ گیا تو اب آپ نے اس کو 110 روپے دینے ہیں, یہ مدت کے ساتھ 10 روپے بڑھے ہیں نا, تو اسے اس ویک میں نہیں دیے. آپ کہتے ہیں اب اگلے ویک چلیں گے 10 اور دے دو, چلو 15 اور دے دو, تو آپ کو 2 ویک گزرنے کے بعد 125 دینے ہیں, تو یہ 25 جہاں ٹائم کی ویلیو آ جاتی ہے نا, جب یہ بات سنی الحمدللہ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے بغیر کوئی جگہ چلتی نہیں, لوگ آرگنائز ہی نہیں ہوتے اور لوگ نہیں دیتے, لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جب لوگوں کو ایک بھی زیادہ دینا پڑے تو وہ دے دیتے ہیں وقت پہ. لیکن بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کہاں تک گنجائش ہے, لیکن اس کے بعد دل ہی نہیں ٹکا. ہم نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے, جب شک آ گیا تو اس کو چھوڑ دیں. پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا, بندے کی اپنی عزت اور اپنی نظروں میں بھی تو عزت ہوتی ہے. جی آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ کہاں ختم ہوگا, جہاں دلوں میں قناعت آئے گی. اور قناعت کب آتی ہے؟ جب اللہ کا تقویٰ آتا ہے, جب اس دنیا پہ آپ راضی رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. مثال ہے کہ آپ گھر دیکھ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بھائی دو تین بیڈ کا گھر مل جائے, یہ ہے وہ ہے. جب آپ گھر دیکھتے ہیں تو وہ دو تین کا نہیں, وہ ایک یا دو بیڈ کا گھر ہے. ایک سوچ کے کہ ہائے ہمیں تو تین بیڈ کا تھا, یہ تو چھوٹا ہے, اور دیکھو میری بہن بھی تو اتنے میں رہتی ہے اور غلام بھی تو اتنے میں رہتا ہے. اس وقت ایک بندہ جو چھوٹی جگہ پہ خوش ہے وہ کیا سوچے گا؟ اس سے بھی چھوٹی جگہ ہو سکتی ہے کوئی. صرف آپ اپنی سوچ بدلیں. میں نے کسی چیز کا ایکسپیرینس کیا اور میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ الحمدللہ جہاز کے باتھ روم سے یہ باتھ روم بڑا ہے. آپ بتائیے, آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے باہر اتنا پتھر لگا لیں, آپ اور اونچی چھت کر لیں, پھر آپ باتھ روم کے اندر ٹب بھی لگوا لیں, پھر آپ اس کے اندر ایک سوئمنگ پول بھی بنا لیں, پھر آپ کھڑے ہو کے شاور بھی لیں. بعض لوگوں کے یعنی ان چیزوں میں اتنی چوائسیز ہوتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بندہ چینج ہی نہیں کر سکتا کہ میں کون سی چوائس کو استعمال کروں. یہ کیا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ جو چیز ختم کب ہوگی, جب ہم ریئلسٹک ہوں گے, ہم قناعت کریں گے, ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں گے. کیا میرا اللہ کی نگاہوں میں اتنا مقام ہے کہ میں ایسی چیزوں میں پڑھوں, اور میرا یہ اوقات ہے, میرا یہ مقام ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک اس چیز سے نہیں جوڑے. اور یہ آتی ہے کتاب کے ساتھ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹلی مثال ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے ہمارے خاندانوں میں, گھروں میں, سب سے پہلی چیز اس دروازے کو کھٹکائیں. جو دروازے ہم سے نہیں کھلتے نا, وہ اللہ کھول دیتا ہے. روئیں, تڑپیں, بے چین ہو. ہم جہاں پہنچ چکے ہیں نا, اب قدم قدم پیچھے آنا پڑے گا. اس کے لیے وہی بات فلکم رؤوسہم والیکم والی بات ہے. ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھے بات کریں, ان کی دل سوزی کریں, ڈائریکٹ کبھی ہٹ نہ کریں. بعض آج جیسے سن کے جا رہے ہیں اور آج جاتے شوہروں کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ یہ غلط وہ غلط. میں اپنے سے کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گی, باقی آپ کے اپنے ان پہ جس کے جیسے تعلقات ہوتے ہیں ویسی بات کرتے ہیں. پہلے آج اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں اس چیز کی وحشت آ گئی ہے, آپ قدم گھٹنے لگ گئے. آپ کے صوفے کے نیچے سانپ کا بچہ ہو تو آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ پورا صوفہ ہی جو سانپوں سے بنا اس پہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ اور جس کو اپنی قبر یاد ہے وہ تڑپے گا. اس کے لیے حکمت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, پہلے اپنی زندگی کے اندر سے یہ چیزیں کم کریں, اپنی ضروریات کم کریں. دیکھیے کوئی مرد بھی میں نہیں مانتی کہ کتنا بھی شوقین مزاج کیوں نہ ہو, اچھا گھر بنانے کا, اچھے کپڑوں کا, کھانے پینے کا, لیکن جب تک اس کی بیوی اس کو انٹرٹین نہیں کرتی نا, اس پہ ویلکم نہیں کرتی نا, وہ انجوائے نہیں کرتا. مثال دے رہی ہوں کہ ایک شوہر ہے, گاڑی لے کے آئے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں صحیح چیز نہیں. اب اس میں جنرل بات ہے, کمائی ٹھیک نہیں یا سو آن. اب جو بیوی اس گاڑی کو دیکھ کے کہے گی ہائے کتنی خوبصورت ہے, کتنی اچھی ہے, وہ کہیں گے دیکھا اسی لیے تو لائے ہوں. بل فرض میں اپنا عمل بتاتی ہوں, وہی بہتر ہوتا ہے, دوسروں کا کیا بتانا ہے. کسی کے بارے میں کبھی قرید نہیں کی, اور ضرورت ہی نہیں کون کہاں سے کما رہا ہے, کہاں سے لے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن کیا, ہر اس چیز سے بے تعلق ہو جائے جس میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی کیا کرتا ہے نہیں کرتا. لیکن کچھ لوگ سرے ہم خود ہی مشورہ بھی کرتے ہیں اور خود بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے اس طرح لی, یا ہمارا یہ بزنس ہے یا وہ ہے. مطلب بہت لوگ اس طرح یعنی ٹریڈیشن کہہ لیں کہ جب لوگ نیا گھر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد در ضرور کراتے ہیں. اچھا ہم لوگوں کو نا اس لیے بھی بہت سارے حالات پتہ چل جاتے ہیں کہ لوگوں نے ایک ٹریڈیشن رکھا ہوا ہے, نیا گھر لیا ہے, درس رکھانا ہے, سب سے پہلے آپ کو لے کے جانا ہے. بھائی ہم کیا کریں گے, نہیں وہاں جا کے ذرا کچھ قرآن شران پڑھیں, دعا کرائیں گے, پھر ہوگا. تمہاری دعا سے کیا ہوگا؟ بارہ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں نا تو ہاؤس وارمنگ سے پہلے ایک درس رکھتے ہیں اور ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم نے نیا گھر لیا اور اس کے بعد یہ اور وہ ہے نا. تو اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ اس طریقے کی چیزیں, میں نے کبھی بھی ان کو مبارک نہیں دی, کبھی تعریف نہیں کی. یہ چیزیں جو نا یہ سوشل بائیکاٹ سے ختم ہوں گی. مثال ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے, چلیں آپ جنرل بات کر لیں کہ ایک عورت ہے اس نے ایک ایسا لباس پہننا ہوا جس میں 70 کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے, کچھ نہیں ہو رہے, آپ اس کی تعریف کیوں کریں؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شادی میں ہم انوائٹڈ تھے, بہت ہی میری کلوز اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا, شہر کی بہت بڑے گھر کی تھی اور وٹ ایور بیٹی کی شادی تھی, تو انہوں نے کہا آپ کو ضرور آنا ہے, اور ہم ہے تو ویسے عورتیں مرد ہیں لیکن ہم آپ کے لیے الگ رکھیں گے دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں, شرط یہی ہے کہ بس وہاں کو میوزک نہ ہو تو میں اپنے آپ کو چھپا لوں گی. میں بالکل گئی جیسے میں نے جانا تھا, نکاح میں رہی, میں سب سے ملی, سب میرے ملنے والے تھے, شہر کے اکثر لوگ سب تھے, کیونکہ لوگ بعض دفعہ شرمندہ ہو کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں نا, تو ہمیں تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں, بس ہمیں دیکھ کے دوسرے خود ہو جاتے تھے. تو اتنے میں کیا ہوا کہ میں کھڑی تھی تو قریبی تھی وہاں, تو ایک باہر سے خاتون آئی نا, یقین کریں کہ یہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے نا بعض دفعہ کہ یہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں, اور اگر آپ ان کو مسلم گیدرنگ میں نہ دیکھیں تو آپ پہچانے نہ. تو میرے دل میں ایک دم ہوک اٹھی ان کے بارے میں, تکلیف ہوئی مجھے بہت زیادہ. ابھی میں اسی تکلیف میں تھی نا, تو جو ہی وہ آئی اندر تو باقی لوگ جو اندر ان میں سے ایک ان کو دیکھے تھے, مطلب وہ جو سٹائل ہے مجھے نہیں آتا, لیکن انہوں نے اس کی ہائے سو ڈیشنگ ویشنگ اس کی اتنی تعریف کی, مجھے اس کے حال سے اس سے زیادہ دکھ ہوا کہ کاش اس کی تعریف نہ کرتی, صرف یہ جملہ سننے کے لیے اس نے اتنی محنت کی ہے. یقین کریں اگر ہم لوگوں کی تعریف کرنا چھوڑ دیں نا غلط کاموں پہ, تو آدھے سے زیادہ کرپشن اور یہ پمپن جو ختم ہو جائے. لوگ صرف یہ تعریفیں سننا چاہتے ہیں, بڑا بننا چاہتے ہیں, لوگ آپ کو بلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, لوگ کیوں لیتے ہیں؟ ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو لگژریس چیزیں وہ اکثر کیوں لی جاتی ہیں کہ لوگوں پہ روب آئے. تو آپ مت آئیں کسی کے روب میں, آپ جا کے دیکھیں اچھا کرسی کیسی ہے, اچھا میز کیسا ہے, اچھا یہ ڈنر کہاں سے لی ہے. میں نے اکثر عورتوں کو چھچوری حرکتیں کرتے دیکھا, اچھا یہ اتنے کا, اچھا یہ کہاں سے لائی تھی, اچھا یہ کہاں سے لی ہے, یہ چھوٹی رکھیں اپنی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعن بہ, کچھ اس کے آگے مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کی چیزوں کو لے کے آنکھیں نہ کھول لیا کرو, کم تعریف کریں لوگوں کی, ان کو جذباتی ٹارچر دیں. وہ کچھ بھی کر لیں اگر آپ دیکھیں نا یہ اللہ کی نافرمانی کا ہے, یہ ایک جنرل رول ہے, جہاں کسی کو اللہ کی نافرمانی سے کوئی چیز لیتے دیتے دیکھے نا, نہ میں نے اس کی تعریف کرنی ہے, دینے آسرے نہ تنقید کریں. بعض لوگ تمہیں شروع ہو جاتے ہیں اللہ کا خوف ہی نہیں لوگوں کا, یہ نہ کریں کیونکہ وہ اس وقت آپ کا سر پھاڑ دیں گے کہ آرام آ کے یہ درس سنانے بیٹھ جائیں, یہ بھی درست نہیں ہے. حکمت کے ساتھ رہیں, جتنا آپ لوگوں کو یہ احساس دلائیں گے نا کہ آپ ہمیں تبھی اچھے لگتے ہیں جب آپ اللہ کی مانتے ہیں, کوئی شوہر ایسا نہیں کرے گا. جن کا میں نے ذکر کیا کہتی ہیں کہ لٹرلی میرے شوہر کہتے تھے کہ یہ تم ماں بیٹیاں اگر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں نے کیا کرنا تھا, میں تو پہلے جاب کرنے والا بندہ ہوں, میں تو اپنی جان بھی لے کے یہ گھر لیا تم لوگوں کے لیے, یہ تم ماں بیٹیاں نے مجھے ڈالا. پھر بعض عورتیں میاں کا ایمان اس طرح خراب کرتی ہیں, بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, اپارٹمنٹ میں رہیں گے تو رشتے بھی ایسے آئیں گے, بڑے گھر میں جاؤ تو رشتے بھی اچھے آئیں گے. کئی کہانیاں, ساری باتیں کب سمجھ آئیں گی؟ جب ایک بندے کا دل مان جائے گا. آج کی جتنی گفتگو ہے نا اس میں سے اگر آپ سب کچھ بھی بھول جائیں, بس ایک چیز اپنے لیے لے کے جائیں کہ آج کے بعد میں نے اپنے بارے میں اس نقطۂ نظر سے سوچنا شروع کرنا ہے, طلب پیدا کریں, اور جہاں کسی کو لگتا ہے کہ یہ بات میں اچھی طرح نہیں کر سکتی, اس کلاس روم کے باہر والوں سے مت بات کریں, یہ ان کے لیول کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی ہے. اور یہ بات کب سمجھ آتی ہے؟ جب آپ اس کلاس روم میں آ کے بیٹھتے ہیں, یونیفارم پہنتے ہیں, عاجز بنتے ہیں. یہ بات ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نہیں سمجھ آتی, یہ ان چیزوں کے بیچ میں رہ کے کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ایک نتیجہ نکل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ, اب تنقید شروع ہو گئے ہو, اب تم لوگ یہ ہوگا, اب کیا ہم کچھ نہ کریں. اس لیے کچی پکی بات آپ کو ہے کہ ادھورا سچ جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. ہم یہاں سے ادھوری ادھوری انفارمیشن لے کے جاتے ہیں نا, اس کا زیادہ نقصان کرتے ہیں. تو پلیز اس موضوع پہ ابھی آپ خود اپنے آپ کو زیادہ فائدہ دیں, اور اللہ نے چاہا تو جہاں آگے بات آئے گی پھر کچھ اور باتیں جو آپ کے نصیب کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ غلطیوں کی اصلاح فرمائے, اور ہم سب کو اپنے آپ کو ہر دن مزید بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار میں لفظ وہی بول رہی ہوں کہ کارڈز کی بات بیچ میں آ رہی تھی, تو کریڈٹ کارڈز کا لفظ, کیونکہ یہ آپ کا حق بنتا ہے نا, میں اس لیے بول رہی ہوں کہ کریڈٹ کارڈز کے بارے میں کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ایک بک ہے بہت اچھی, میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو پڑھائی دوں کسی موقع پہ پوری, اس میں کافی ڈیٹیل سے انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا. تو کریڈٹ کارڈ جو فی زمانہ چلتے ہیں اس کی دو تین مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے جس میں آپ ہی کے اپنے اکاؤنٹ میں سے منی جاتی ہے, نہ آپ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں, جتنے آپ کے پیسے ہیں بینک میں اس کو آپ کا بینک اسی وقت کاٹ دیتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کیش نہ رکھے اپنے پاس, آپ کارڈ رکھ لیں چیک بک کی طرح. اس میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی قباحت نہیں ہوگی اگر اس میں کوئی اور باریک بات نہیں ہے. دوسری چیز ہوتی ہے جس کو آپ چارج کارڈ کہتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ, ان دونوں میں بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یعنی نام کچھ بھی ہو. دوسرا کارڈ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کچھ منی آپ کے پاس الاؤ ہوتی ہے, بینک آپ کے اون پہ دیتا ہے اور منتھ کے اینڈ پہ آپ کو بل دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اسے ایک مہینے کی مدت کے اندر ان کو پے کر دیتے ہیں جب بل آتا ہے تو انٹرسٹ نہیں پڑتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ ایک بھی دن اوپر ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں خوشی سے کہ آپ اوپر کریں, ان کا بزنس ان لوگوں سے چلتا ہے, اس میں رخصت کا پہلو تو نکل آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب لیے اس میں ایک پیسہ بھی اوپر نہ دیں آپ نے دیا. لیکن اگر اس میں بھی کوئی ہڈن فیس ہے, مثلاً اس کارڈ کو خریدنے کے لیے کچھ پیسے دے رہے ہیں, بس ایک ذہن میں رکھ لیں کہ بینک آپ کو قرض دے رہا ہے, آپ نے جو بھی یہاں کے کوئی سٹور ہے وہاں سے کچھ بائے کیا, کریڈٹ کارڈ چارج کرائے, آپ کو کچھ نہیں ملا لیکن بینک نے آپ کے ان پہ دے دیا. ٹھیک ہے, اب جب آپ اپنے طور پہ لیں گے تو آپ ایک مہینے کے بعد دے رہے گے کہ بینک نے آپ کو قرض دیا. اس قرض کے ایون کوئی ظاہری یا چھپی ہوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن تیسری چیز جس کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ چارج کرتے ہیں بینک اس دن سے آپ کا یعنی اس پہ پروفٹ جو انٹرسٹ کے طور پہ لینے چاہتا ہے تو وہ تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور یقین کریں یہ گھن چکر ہے, اور اب اللہ معاف کرے ہمارے اپنے ملکوں میں اس کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کیا ضرورت ہے آپ کو غم زدہ ہونے کی, آپ اپنی بیٹی کی شادی پورے شوق سے کریں, ارمان پورے کریں, اور نیچے آپ کارڈ کا نمبر لکھا ہوا آئیں ہم سے لون لیں, بڑا گھر دکھایا ہوا آپ کے خوابوں کا گھر مل جائے گا آئیں ہم سے لون لیں. یعنی یہ ایک ایسا ٹریپ ہے کہ جس کے اندر بندہ آتا ہے تو خواہشوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا, اور یہ راستہ کھولتا ہے انسان کو اس چیز میں جانے کا. اور بعض لوگ پھر اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں, وہ کنٹرول نہیں کرتے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ایسا پھنستے ہیں. یہ شخص جن کی کہانی ہے وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میرے پاس 25 کارڈ تھے اور ایک کارڈ کا قرضہ دوسرے کارڈ سے چکاتا تھا, اور جب پھنسا تو 25 کی 25 نے آ کے قبضہ ایسا کیا کہ جو ایسٹس تھے وہ بھی ختم ہو گئے, اور بیوی کے ساتھ لڑائی شڑائی شروع ہو گئی, بیوی نے طلاق لے لی, اور کہتے ہیں کہ وہ رات میں نے باہر پارک کے بینچ پہ گزاری. ایک دن کروڑ پتی ہے اور اس کے کچھ دن کے اندر وہ روڈ پہ آ چکا ہے. یہ ساری سوغاتیں کیا ہوتی ہیں, آرٹیفیشل زندگی کی ہوتی ہیں. آج بھی جہاں بھی آپ کو فلکچویشن دکھتا ہے, آج تو مارکیٹ اتنی تھی آج گر گئی. کسی ملک کی بات ہے, مجھے کسی نے کہا کہ ایک وقت یہ تھا کہ یہاں ٹاور کا ٹی بولتے تھے ابھی لوگ, تو پورا ٹاور بک ہو چکا ہوتا تھا. اب وہ کہاں تھا کیا تھا آپ چھوڑ دیں. ایسے لوگ آ کے بیچتے تھے, کہتے تھے کہ نیچے کھڑے ہو کے, فلور بہت اونچی اونچی بلڈنگ تھی 30-40 فلور, نیچے سے اوپر فلور تک پہنچنے میں لفٹوں میں 10-10 سودے ہو جاتے تھے بروکرز کے. لوگ اس طرح ٹوٹ کے پڑتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے یہ آج اگر اتنے کا لیا ہے تو کل کتنے کا بیچنا ہے. اور جو لوگ انویسٹرز تھے انہوں نے ادھر سے لیا نفع ملا ادھر دیا کروڑوں کمائے, اور ایک ہفتے کے اندر وہ سب نیچے کا نیچے گرا, جو پچھلے سال کی کمائی تھی وہ ساری اسی میں ڈوب گئی. یعنی یہ آرٹیفیشل قسم کا فلکچویشن ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی, اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم نے اتنی خوبصورت آیات کی تفسیر, اتنی خوبصورت استاذہ جی نے اتنا ایکسپلین اس کو اچھے سے کیا, الحمدللہ مجھے اچھا شرح صدر سب کا ہو گیا ہوگا. کلیئرٹی آف مائنڈ جس کی ہم بات کر رہے تھے ایسے ہی ہے نا, الحمدللہ. ابھی بھی کوئی شکوک اور شبہات رہ گئے ہیں کسی کے آج کی کلاس کے بعد؟ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. اب اللہ سے ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, کیونکہ ہمارا کیا ہے, سمعنا واطعنا. جب اللہ نے کہہ دیا کلیئرلی آ گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا, اور بہت تھوڑی چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا حرام ہے وہ, ہے نا, ڈائریکٹ اس کا قرآن میں. اس کے بعد ہمارا کوئی غیر ہے کہ حدیث ہے اس کے بارے میں یا وہ ہے یا یہ ہے لوپ ہول ہم دیکھیں, نہیں نا.
الحمدللہ. لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کیا سیکھا کہ ابھی آپ پہ کیوں اس کا اثر ہوا؟ تو بقرہ پوری ہم نے اینڈ پہ اتنا کچھ, پہلے اللہ کے ہم نے اللہ کی معرفت آیت الکرسی پڑھی ہے نا, پھر اللہ کی دوستی کا پڑھا کیسے ملتی ہے, تب آپ کے دلوں پہ اثر ہوا نا, ایسے ہی ہے نا. اب آپ نے جا کے آج فتوے نہیں دینے, سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی, وہ آپ کا قرآن پڑھنا ہی بند ہو دے پھر, ہے نا. یہ بہت اللہ تعالیٰ نے حکمت, ہم نے کہا نا حکمت کے ساتھ, پہلے سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو, کہ اپنی خواہشات کو ہم نے, ہے نا, پہلے ہم نے اپنی خواہشات کم کریں گے, کیونکہ یہ گھر میں سبحان اللہ گھر کی عورتیں ہی ہوتی ہیں جس پہ مجھے لگتا ہے کہ فورس کرتی ہیں. اگر عورت مطمئن ہوگی, قناعت ہوگی, تو ہسبینڈ کو کیا ضرورت پڑی ہے جا کے یہ سب کرنے کی, اللہ ماشاء اللہ, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہمیں اپنی اس پہ عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے, جلدی سے ہم دیکھتے ہیں. الحمدللہ اتنا سیلف ایکسپلینیٹری تھا, لیکن ہم اس کا کوئک سا دیکھ لیتے ہیں, اس بار اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے سٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 274 سے, لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جو آیت رکھی ہے اس کی حکمت ہے نا, سبحان اللہ, اللہ نے انکریج کیا کہ جو خرچ کرتے ہیں دن رات, خرچ وہی کریں گے نا جو آپ کا ضروریات کے بعد رہ گیا. تو اللہ نے کہا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے, وہ ڈیلے نہیں کرتے, سبحان اللہ, کہ صبح کو ہے تو شام کا انتظار نہیں, اور رات دن ہے نا. اور اللہ نے اس کے کیا کتنا اس کا کیش ریوارڈ آپ کو کیا بتایا, بلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اسی یہی تو آج انسانیت یہی تو چاہتی ہے آج, یہی تو پریشانی ہے آج سب کو, ہے نا, کہ پریشانیاں ہیں نا, خوف ہے مستقبل کا, خوف ہے ماضی کا, خوف ہے مستقبل کی پریشانی ہے, تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ. تو اللہ نے اس کا کتنا اچھا نسخہ بتا دیا کہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں دو, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بڑھائے گا, ملٹی پلائی کرے گا, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ڈبل کرے گا, ہے نا. اور پھر آگے اس کا اپوزٹ, کیونکہ ربا کیا ہے, جنراسٹی کا اپوزٹ ہے نا, سٹنجی ہو جاتا ہے انسان, منی سے منی بنانا چاہتا ہے. اور تو اللہ نے کیا کہا, ان کا انجام کیا ہوگا, سبحان اللہ, کہ اس دن کس طرح کھڑے ہوں گے جیسے ان کو شیطان نے ان کو کر دیا, اس کو دیوانہ کر دیا ہے نا, سبحان اللہ, اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. ایسے کو جو ڈرنک, کبھی آپ نے دیکھا. اچھا, آپ لوگ اپنے کوئسچنز لکھیں, انشاءاللہ ہم رکھیں گے, جب تکمیل ہوتی ہے تو ہم استاذہ جی کو بھی بھیج دیں گے کوئسچن, اور ان کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ آپ کوئسچن بھیجیں, بعد میں اینڈ پہ پیس کریں تاکہ ہم ان کو سیو کر سکیں چیٹ میں سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اچھا, تو اس کا آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ڈرنک پرسن, اس کو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا کیوں ہے, کیوں ہے, آپ دیکھیں آگے ساتھ ہی, ذالک بانہم قالوا انما البيع مثل الربا. ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی کریں, ٹھیک ہے, بینک میں کریڈٹ انٹرسٹ بیس آن ہاؤ مچ آئی ہیو, اس کا بھی استاذہ جی نے آپ کو بتایا نا سسٹر, کہ آپ کوشش کریں اس سے پہلے پے کریں آپ, ٹھیک ہے. اگر اسٹل اس پہ کوئی رہتا ہے, سیونگ اکاؤنٹ میں نہ کریں اور پے کر دیں, فوراً پے کر دیں, اس کا آنا نہ پڑے. اگر اسٹل کوئی ہے تو اس کو آپ نہیں یوز کریں اس کو نا, لیکن اس کو آپ لکھ لیں, ہم پوچھیں گے استاذ. اچھا, انسٹالمنٹ, یہ اپنے سارے کوئسچن لکھیں, اس پہ بھی ڈفرینٹ آپ کو ملتی ہیں. انسٹالمنٹ وہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو پرسنل یوز کریں, کوئی تھرڈ پارٹی بینک نہیں آن کر, آپ جس سے لے رہے ہیں اسی کے پاس وہ چیز ہے وتھ کنڈیشن, تو وہ ٹھیک ہے انسٹالمنٹ, ٹھیک ہے. تو اس کا آپ جا کے ان شاء اللہ اپنے کوشچن لکھ لیں, اس کو ہم کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت کیوں سزا دی, کہ وہ اس کو ایک تو اپنی غلطی کرے, اس کو جسٹیفائی نہیں کرے, ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے, ٹھیک ہے, جسٹیفائی نہیں اس کو کرے. تو اللہ نے کہا کہ اگر اب آپ کے پاس نصیحت آ گئی تو اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے, آپ نے تو چھوڑ دیں اس کو, ہے نا. اللہ نے کہا وزر امام بقیہ, چھوڑ دیں اس کو, توبہ کریں سچی نکلنے کی. اب یہ ہے کہ آپ امیڈیٹلی نہیں کریں گے, آج آپ نے کیا کرنا, امیڈیٹلی اپنی انٹینشن بنا لینی ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے. پھر آپ وہی اسی پہ رکھیں کہ اگر آپ نیت کر لیں گی, کوشش شروع کر دیں گی, پہلے پیار سے جو ساتھ والے ان کو بتائیں گے, بینگ ویمن, آپ تو اکیلے جا کے نہیں آج سارا کچھ ختم کر سکتے, اس گھر میں رہ رہی ہوں میں تو اب اس کو چھوڑ کے, عقل مندی سے اپنے ساتھ والوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑے, اللہ کی معرفت دیں, پھر ان کو اللہ کے حکموں کا پتہ چلے گا, اللہ آپ کی نیت جانتا ہے, ٹھیک ہے, توبہ کر لیں آئیں حکمت کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے, اور اللہ نے کہا اگر نہیں چھوڑتے تو سبحان اللہ پھر وہ اصحاب النار, ہم فیہا خالدون، اللہم لا تجعلنا منہم، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے بتا دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا، ربا کو کیسے اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی برکت نہیں اٹھ جاتی ہے. لوگ گواہی دیتے ہیں اس بات کی جنہوں نے لیا جس میں پھنسے ہوئے کہ ان کی کسی چیز میں پھر برکت ہی نہیں رہتی. اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ لا یحبک اللہ کفار نسیم، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا آمن و عامل الصالحات اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم. اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہم اجعلنا منہم. پھر اللہ تعالیٰ کا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کی پکار سن کے دل بیٹھتا ہے نا. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے اتقوا اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دے دے، آپ انشاءاللہ سورۃ حاقہ میں پڑھیں گے، جنتی وہاں جا کے کیا کہیں گے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملنے والے، اور اللہ سے ملاقات کا حساب جو ہے نا وہ ہمیں سیدھا رکھتا ہے. فہو وفی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کلو واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج کھاؤ پیو جو تم نے ان دنوں میں کیا تھا. اللہم اجعلنا منہم، ہے نا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دو باقی، لیکن اگر نہیں چھوڑتے تو کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. اللہ اکبر، اللہ ہم کیسے ہم یہ جرات کر سکتے ہیں، کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اور رسول سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کیے بغیر ہم جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ان کی محبت ہمیں ہر محبت سے پیاری. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں؟ اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے جو تمہاری اصل رقم تھی وہ رہے گی. اور پھر آگے کتنا آپ نے دیکھا کہ اگر کسی کو آپ دیتے ہیں مہلت دیتے ہیں قرض دینے کی، کتنی ہم نے، کیونکہ اسلام نے دیکھیں آپ کہیں گے اچھا ہم نہیں لے سکتے تو کیا کریں کسی کو، اللہ نے آگے راستہ بتا دیا نا قرض کی. انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھیں گی کہ قرض دیں گے تو کس طرح آپ کو ملتا ہے، اس پہ اجر ملتا ہے، اور اگر آپ ان کو مہلت دیتے ہیں تو ہر دن اس کا آگے دگنا آپ کو ملتا ہے. آپ اپنے کوشچن ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم استاذہ جی کے ساتھ ان کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ادب استقبال ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ. آپ ضرور بھیجیں اپنے، اگر یہاں پہ نہیں نوٹ ہوئے تو ایڈمن پلیز ان کو نوٹ کر لیں آپ چیٹ کو، تو ہم اس میں سے انشاءاللہ لے لیں گے آپ کے کوشچن، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو ہے آگے والی لاسٹ والی آیت، اللہ نے کہا اگر تم معاف کر دو تو بہتر ہے، وقت تک ہوں، اور پھر اینڈ پہ وہی بات، وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، ڈرو اس دن سے جب ہم واپس آئیں. یہی ایک احساس ہمیں سیدھے راستے پہ رکھتا ہے. اب اچھا ہم نے کیا کرنا، جس میں پورا پورا اس کا دیا جائے گا بدلہ، کوئی چیز بھی نہیں رہے گی، ہے نا؟ تو کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے ایک ایک جلدی سے، مجھے پتہ ہے آپ کے ایک منٹ اوپر ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاری ہے، ایک ایک چیز جلدی سے لکھیں آپ نے کیا کرنا ہے آج سے اپنے عمل کے لیے. اگین میں کہوں گی آپ جاتے ہی آپ نے فتوے نہیں دینے، نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، خواہشات پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے وانٹس سے نیچے آ کے اپنی ضروریات پہ نیڈس پہ ہم رہیں گے. اور اپریشیٹ نہیں کرنا دوسرے کو، جو استاذہ جی نے کہا نا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم نے اگر کسی کو ایسا کام کرتے دیکھے، خلاف شرع کام کرتے دیکھے، تو اس کو ہم اس سے امپریس نہ ہوں، اس کو اپریشیٹ نہ کریں. کیوں ہم کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی اپریشیشن کے لیے تو کرتے ہیں، جب ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ خود ہی نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو گزر گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے، اور آئندہ سے ہمیں جو سمجھ لیا سن لیا اس پہ عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا کنوکشن دے دے، اس کا یقین دے دے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی سچ ہے، وہی سچ ہے، اور اسی میں میری خیر ہے. کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کیسے اپنے بندے کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے نا؟ کیونکہ ہمیں، ہم حدیث پڑھیں گے کہ جنت کو جو ہے وہ خواہشات، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کس سے گھیر دیا؟ خواہشات سے، ہے نا، شہوات سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ جنت کو، کیونکہ اگر اس سے بچ کے نہیں جائیں گے تو ہم یہ چیزیں پھر ہمیں کہاں لے جاتی ہیں؟ جہنم میں لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قناعت سے مالا مال کر دے، تقویٰ سے مالا مال کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، سود گلٹی ایک کینسر ہے کسی سوسائٹی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دینے کی، اور اس سے بتائے. ہم پڑھیں گے ماشاء اللہ، آپ 700 لوگ آپ پڑھیں، اپنے گھروں میں کریں گے، اپنے ارد گرد کریں گے، تو ان شاء اللہ ہم اس چیز کو ختم کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام آئے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا حصہ ڈلوا لے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمیں اپنی جو تقویٰ دے دے, اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا بها جنتک ومن الیقین ما تحزن به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. اللهم امين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ایک ایک سیکنڈ کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا
إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.